أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين
والذي اور وہ ذات خلق الازواج جس نے پیدا کیے جوڑے کلہا سارے کے سارے وجعل لکم اور اس نے بنایا تمہارے لیے من الفلک کشتیوں میں سے ولا انعام اور مویشیوں میں سے ما ترکبون جن کی تم جو تم سواری کرتے ہو رکبہ کیا ہوتا ہے ایک پر دوسری چیز کا چڑھ جانا تو انسان سواری کرتا نا جانور کے اوپر سوار ہو جاتا ہے لِتَسْتَوُوا تاکہ تم چڑھ بیٹھو سوا یا سویون پہلے پڑھا تھا ہم نے تاکہ تم چڑھ بیٹھو اعلیٰ ظہوری ہی ظہر کی جمع ظہور پشتوں پر ہی ان کی ثم پھر تذکرو تم یاد کرو نعمت ربکم نعمت کو اپنے رب کی اِذَسْتَوَيْتُمْ جب سوار ہو جاؤ تم سوا برابر ہو جانا یعنی بالکل اپنے آپ کو ٹکا لو علیہ اس پر وتقول اور تم کہو سبحان الذی پاک ہے وہ ذات سخرا جس نے مسخر کیا لنا لیے ہمارے حاضہ اس کو وما اور نہیں کننا تھے ہم لہو لیے اس کے مقرنین قابو میں لانے والے اقران کہتے ہیں اپنے حریف پہ غلبہ پانا اور اس کو قابو میں کر لینا یعنی جو اپنا اوپوننٹ ہے وَإِنَّا اور بے شک ہم الٰ ربینا طرف اپنے رب کی لمنقلبون منقلب قلب سے ہے قلب بھی الٹتا پلٹتا ہے تو البتہ پلٹنے والے وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنا دیا لہو لیے اس کے من عبادی اس کے بندوں میں سے جزءً ایک جز ان الانسان بے شک انسان لکفور مبین البتہ ناشکر ہے کھلم کھلا ام اتخذا یا اس نے اتخذا بنا لیا یا انتخاب کر لی مما اس میں سے جو یخلقو وہ پیدا کرتا ہے بناتن بیٹیاں و اسفاکم اور صفی سواد فا واو سے استفا مصطفی اسی سے ہے چن لیا کم تم کو بالبنین ساتھ بیٹوں کے وَإِذَا اور جب یا حالانکہ جب وہ مانا اگر حالانکہ کریں زیادہ بہتر ہے یہاں پہ حالانکہ جب بشیرا خوشخبری دی جاتی ہے احدہم ایک کو ان میں سے بیما ساتھ اس کے جو ضربا اس نے بیان کیا آپ دیکھیں یہاں پہ ضربا کا مانا بیان کرنا آ گیا لے رحمان لیے رحمان کے مثلا مثال ذلہ ہو جاتا ہے اور میں نے آپ کو اس کا پہلے بھی بتایا تھا کہ ذل کس سے ہے جیسے سایہ ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں ذل سبحانی ہے یہ اس کے بعد پھر یہ دن کے وقت کوئی بھی کام کرنے کو کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر کسی بھی کام کے لیے ہو جاتا ہے وجہ چہرہ ہو اس کا مسودن اسود آپ جانتے ہیں کالے سیاہ کو کہتے ہیں سیاہ وہ ہوا قدیم اور وہ غم کے گھونٹ پینے والا ہوتا آوا من کیا بھلا جو یونشعو پالا جاتا ہے نشو نما کرنا اسی سے تو پالا جاتا ہے فی الحلیتی ہلیا میں ہلیا زیورات کو کہتے ہیں پہلے بھی گزر چکا یہ لفظ وہوا اور وہ فی الخصامی خصام خصم سے ہے جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں جھگڑے میں غیر مبین غیر واضح ہو وجعلوا اور انہوں نے بنائے الملائکہ تا فرشتوں کو الذین ان کو ہم وہ جو عباد الرحمن بندے ہیں رحمان کے اناثا مؤنس عورتیں یا بیٹیاں اشاہدو ا کیا شاہدو وہ گواہ تھے خلقہم ان کی خلق کے ان کی تخلیق کے وقت ستکتبو عن قریب تو کتبو یعنی ضرور لکھی جائے گی، شہادتہم، شہادت ان کی، ان کی گواہی، ویسألون، اور وہ پوچھے جائیں گے. اب تو آپ کو پتہ ہے نا جب مجھول آ جائے گا تو کیسے اس کا پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہاں حمزہ کے اوپر زبر ہے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لو شاء الرحمن، اگر چاہتا رحمان، ما عبدناہم، نہ عبدنا، عبادت کرتے ہم، ہم ان کی، ما لہم، نہیں لیے ان کے، بذالک، ساتھ اس کے، من علم، کوئی علم، ان نہیں، ہم وہ، الا مگر، یخرسون، یخرس یہ بھی پہلے گزر چکا ہے، خراسا کہتے ہیں کھجوروں کی، جب درخت دیکھ کے پھر اندازہ جو لگایا جاتا تھا نا کہ کتنی کھجور ہوگی اس کے اوپر، مثلا کہ 2 کلو ہوگی، 4 کلو ہوگی، ایک اندازہ، تو اس اندازوں کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے، یخرسون، مگر اندازے لگا رہے ہیں. ہم آتیناہم، یا آتینا، دی نا ہم نے، ہم ان کو، کتاب، نے کتاب، میں نے قبلی ہی، اس سے پہلے، فہم، تو وہ، بھی ساتھ اس کے، مستمسکون، پکڑ رہے ہیں. امساک کہتے ہیں نا پکڑنے کو، روک لینے کو، تھام لینے کو. بلکہ قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک، ہم نے، وجدنا، پایا ہم نے، آبانا، آبا اجداد کو، اپنے، علی امت، ان ایک طریقے پر، و انا، اور بے شک ہم، علی اوپر، آثارہم، ان کے آثار پر، محتدون، ہدایت یافتہ ہیں، راہ پانے والے ہیں. آثار کیا ہوتے ہیں؟ کسی کے نقشے قدم، ان کے آثار، ان کے جو، جس کو کہیں گے ان کے آفٹر ایفیکٹس کہہ سکتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَا، نہیں، اَرْسَلْنَا، بھیجا ہم نے، مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے، مِن قَرْيَةٍ، کسی قریہ میں، کسی بستی میں، مِن نَذِيرٍ، مِن نَذِيرٍ، کوئی ڈرانے والا، اِلَّا مگر، قَالَ، کہا، مُتْرَفُوهَا، اس کے مترفین نے، اس کے جو خوشحال لوگ تھے، اس کے خوشحال لوگوں نے. ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ قریہ کی. قریہ مونس ہے نا، تو ہا کی ضمیر بھی مونس ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے ضمیریں کس طرف اشارے کریں. مترفوہا، اس کے خوشحال لوگوں نے، انا، بے شک ہم نے، وجدنا، پایا ہم نے، آباءنا، آباء اجداد کو، ہمارے، اپنے آباء اجداد کو، علی امت، اوپر ایک طریقے کے، وہی جو پہلے بات گزری ہے، وانا، اور بے شک ہم، علی آثارہم، ان کے آثار پر، مقتدون، مقتدون اقتدا کرنے والے. ہم اردو میں بولتے ہیں اقتدا، مقتدی کہتے ہیں نا نمازیوں کو جو پیچھے امام کے پیچھے، کہتے ہیں مقتدی ہیں یہ، یعنی جتنے لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں امام کو، پیچھے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جماعت میں، تو ان کو مقتدی کہتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں نا، تو یہ اقتدا کرنے والا مقتدی ہوتا ہے. تو مقتدون پیروی کرنے والے ہیں. قالا، اس نے کہا، اولو، کیا بھلا اگر، جی تو، تاکہ اوپر پیش ہے، میں لایا ہوں. لایا ہوں کیسے؟ آیا ہوں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آگے بی ہے، تو میں لایا ہوں، کم، تمہارے پاس، بی اہدا، زیادہ ہدایت والا. اچھا، یہ ایک سپرلیٹو بھی ڈگری ہوتی ہے اور کمپیریٹو بھی ہو جاتی ہے. آگے من اگر آ رہا ہوں تو اس سے زیادہ، اور سپرلیٹو بھی ہو سکتی ہے کہ سب سے زیادہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اکبر، اصغر، احسن، یہ ساری اسی میں شامل ہے. اور یہ اہدا، یہ آپ کو ویسا اس لیے نظر آ رہا کہ اینڈ میں حروف علت میں سے یا ہے. تو اہدا، زیادہ ہدایت والا. من سے، ماں جو، اس سے جو، وجب تم، پایا تم نے، علیہ، اس پر، آبا کم، اپنے آبا اجداد کو، قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بیما، ساتھ اس کے جو، ارسل تم، بھیجے گئے تم، بھی ساتھ اس کے، کافرون، انکار کرنے والے. فانتقمنا، پس انتقام لیا ہم نے، منہم، ان سے، فانظر، تو دیکھو، کیف، کس طرح، کانا، ہوا، عاقبت المکذبین، انجام مکذبین کا، جھٹلانے والوں کا. الحمدللہ، یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں سورہ کو.
احمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین رب العالمین.
اور آگے ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس میں بھی سواریوں کے اندر بھی کس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈائیورٹ کر دیا مائنڈ کو، سواریوں میں ہی نہ کھو جانا، وہاں کی یاد کرو. والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سارے کے سارے، سب چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں بنایا. اچھا جوڑے، ایک تو مذکر اور مونس کا جوڑا ہوتا ہے، ایک ویسے بھی پیئرز کو بھی جوڑے کہتے ہیں نا، یعنی جیسے کہ مثلا آسمان زمین کا جوڑا، دن اور رات کا جوڑا، اچھائی برائی کا جوڑا، سورج چاند کا جوڑا، جنت جہنم کا جوڑا، مطلب اس طرح ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں بنایا، اور انسانوں میں، جنات میں، پودوں میں، سب میں مذکر مونس کے جوڑے بنائے. تو یہ اس وقت تو نہیں خیر لوگوں کو پتا تھا اس طرح کی باتیں کہ پودوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں، یہ تو آج سائنس بتاتی ہے کہ اس کے اندر بھی نر اور مادہ ہیں، ٹھیک ہے، پودوں میں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ازواج میں پیدا کیا، لیکن اس کا کوئی زوج نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، وہ خود اکیلا ہی ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کشتیوں میں اور مویشیوں میں سے، مَا تَرْكَبُونَ، جو تم سواری کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری سواری کے لیے بھی انتظامات فرمائے. آپ دیکھیں اگر انسان کے پاس سواری نہ ہو، لیکن وہی بات ہے نا کہ نعمتوں کا، کئی نعمتوں کا احساس ساری زندگی نہیں ہوتا نا، ان میں ایک سواری بھی ہے. کیونکہ ہماری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ہم چابی گھماتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، اور ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہم نے کتنے کتنے فاصلے طے کرتے ہیں. تو کبھی بھی یہ سوچا کریں جس وقت آپ کہیں جا رہے ہیں نا، کہ مثلا سکول بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں، کہ اگر یہ سواری نہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے. اب اس زمانے میں انعام تھے، آج کے وقت میں آپ گاڑیوں کو ان کی جگہ کر لیں. یہ نہ کہیے گا کہ میں گاڑیاں تو ہم نے بنائی ہیں، وہ تو اللہ نے نہیں بنائی. نہیں، انعام اللہ نے پیدا کیے سواریوں کے طور پہ، تو آپ کی گاڑیاں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں. وہ کیسے؟ انسان کی جو عقل ہے جس سے اس نے گاڑی بنائی، وہ بھی اللہ نے دی. جو میٹیریل ہے جس سے وہ گاڑی بناتا ہے، چاہے لوہا ہے چاہے کچھ بھی اور چیزیں، وہ بھی اللہ نے دی. جس فیول سے گاڑی چلتی ہے، وہ بھی اللہ نے ہی زمین سے نکالا. تو پھر سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، پھر تم تو جوڑ توڑ کر کے سوچتے ہو کہ ہم بنانے والے ہیں، اور اس جوڑ توڑ میں بھی جو عقل ہے وہ بھی اللہ نے دی، جن ہاتھوں سے بنایا وہ بھی اللہ نے دیے. تو پھر تمہارا تو کیا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ گاڑیاں بھی اللہ ہی کی نعمت ہے، اور اس کے اندر بھی یہ نہیں کبھی سوچا کریں کہ ہاں یہ تو گاڑی ہے نا، یہ تو دنیا کا عیش ہے، میں نے نہیں یہ استعمال کرنی، میں تو پیدل ہی جایا کروں گی، مسجد بھی پیدل جاؤں گی، ایک ایک قدم پہ مجھے اجر ملے، اور اس طرح بھی میں بس میں نے حج پہ بھی جانا ہے تو پیدل ہی چل پڑوں، میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں ثواب زیادہ ملے گا. نہیں، ایک بات، ایک کانسیپٹ میں آپ لوگوں کا کلیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ یاد رکھیے ایک بات، اللہ کو کوئی ناراضگی یا کوئی تکلیف نہیں ہے ہمارے نعمتوں کو استعمال کرنے سے. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر میں اچھا پہن لیا یا میں نے گاڑی استعمال کر لی، تو پتہ نہیں نعوذ باللہ اللہ کو کوئی تکلیف ہوگی اس بات کی کہ یہ کیوں استعمال کر رہا ہے. وہ اللہ نے نعمتیں ہی تمہارے لیے ہی پیدا کی ہیں کہ تم استعمال کرو. نعمت کا استعمال برا نہیں ہے، نعمت کا استعمال کرتے ہوئے تکبر کرنا برا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا برا ہے، عاجزی نہ دکھانا برا ہے، نہ شکریہ کرنا برا ہے، لوگوں کو حقیر جاننا برا ہے، یہ چیزیں بری ہیں. ادروائز نعمت استعمال کرنے میں اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پلیز یہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ پتہ نہیں اللہ کو زیادہ اچھا یہ لگتا ہوگا کہ میں نعمت نہ استعمال کروں اور میں بس اپنے آپ کو گرمی میں جلتی پڑتی کس طرح سے ننگے پیر ہو کے میں چلنا شروع کر دوں، اس سے پتہ نہیں اللہ زیادہ خوش ہوگا. نہیں، اللہ کہتا میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، استعمال کرو ان کو اور میرا شکر ادا کرو نعمت لے کے. اس لیے آپ گاڑی میں بھی بیٹھے تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ مجھے تو نے گاڑی دی ہے کہ میں یہ اس کے اندر جا سکتی ہوں، تم نے یہ ہوائی جہاز ہمیں دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنے لمبے سفر کرتے ہم نے کہاں پہنچنا تھا. ایک دن میں وہ ڈائریکشن میں دیکھ رہی تھی، ہم نے کہیں جانا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر وہ لکھا ہوتا ہے نا یہاں پہ، اگر آپ نے گاڑی میں جائیں گے تو اتنا، اور ٹرین میں جائیں گے تو اتنی دیر لگتی ہے، آن فٹ یعنی پیدل جائیں گے تو اتنا. تو وہ جب میں نے فون پہ نکالا تو اس پہ تھا کہ اگر آپ گاڑی میں جائیں گے تو 1 گھنٹہ 3 منٹ لگیں گے، اور واک کریں گے تو 1 دن لگے گا. سبحان اللہ، اس سے خیال آیا کہ اللہ تو نے یہ سواریاں کتنی بڑی نعمت بنائی ہیں. پھر ٹرین کا بھی لکھا ہوا تھا کہ اس میں اتنے، مگر یہ خاص طور پہ مجھے یاد رہ گیا کہ 1 گھنٹہ ورسز 1 دن، 1 ڈے لکھا ہوا تھا. تو اگر یہ سواریاں نہ ہوں تو 1 دن تو ہمارا کسی ایک جگہ پہنچنے میں ہی لگ جائے، پھر دوسرا دن واپس آنے میں لگے، ہم اور کام کیا کریں گے؟ جہاں پہ ہم 1 گھنٹے میں پہنچ بھی گئے واپس بھی آ گئے 2 گھنٹے میں. سبحان اللہ. تو کبھی یہ سوچا کریں جس وقت کہ آپ یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر یہ گاڑی نہ ہوتی تو میں کیسے جاتی, میں بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے کیسے جاتی. مثلاً ایک میں بات کر رہی ہوں, سکول چھوڑنے کے لیے کیسے جاتی, کیونکہ روز کا یہ سفر ہوتا ہے. بچے بھی کتنا تھک جاتے ہیں, ان کو گود میں لیتی, گرمی میں جاتی, اوپر سے دھوپ ہوتی, کیسے میں یہ سفر کرتی. لیکن اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تمہیں مجھے سواری عطا فرمائی. تو اس زمانے کی سواریوں پہ ان کا تھا کہ ان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ شکر ادا کریں. ہم اپنے زمانے میں جو ہمارے پاس اللہ نے دی ہیں سواریاں, ہم ان کے اوپر شکر ادا کریں, چاہے وہ کوئی ٹرین ہے, چاہے وہ کوئی گاڑی ہے, چاہے سائیکل ہے, چاہے جہاز ہے, جو بھی آپ کو سواری ملی ہوئی ہے. سواری تو ہے نا, اور سب کے پاس سواریاں, چاہے پبلک ٹرانسپورٹ کوئی کیوں نہیں یوز کرتا, لیکن اللہ نے ایک چیز دی ہے کہ آپ فاصلے دیکھیں منٹوں سیکنڈوں میں آپ پورے کر لیتے. جلدی سے گئے, آپ نے کسی اسٹور سے چیز لی, آپ کو چھوٹی سی چیز آئی تھی, جلدی سے اٹھائی, آپ واپس بھی آ گئے. اور کہاں یہ سواری نہ ہوتی تو کتنا وقت لگتا. یہ نا تذکیر بھی اعلی اللہ ہے, یعنی اللہ اپنی نعمتوں سے آپ کو تذکیر کر رہے ہیں, یعنی آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے نا, کچھ اس کو یاد تو کرو, دیکھو تو صحیح کہ کس نے تمہیں یہ دیا. کیونکہ یہ فار گرانٹیڈ ہم لیتے ہیں, ہم روز زندگی میں یوز کر رہے ہیں نا, ہمیں احساس نہیں ہوتا ان چیزوں کا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی نعمت یوز کر رہے ہیں. بلکہ اس کو برا بھلا کہنے کو ہم اچھا سمجھتے ہیں, گاڑی وہ تو دنیاوی چیز ہے, یہ تو بہت بری چیز ہے. نہیں, کیوں, اللہ کی نعمت ہے گھر, یہ تو بہت بری چیز ہے, یہ تو بڑی عیش کی, یہ تو دنیاوی چیز ہے, میرا ان گھروں سے کیا تعلق. نہیں, الحمدللہ اللہ تو نے چھت دی ہے, اللہ ہم ایک چھت کے نیچے ہیں, اگر باہر ہوتے تو کیا ہوتا. اس طرح سوچ ہونی چاہیے. کوئی آپ سے رہبانیت نہیں مطلوب کہ آپ جنگلوں میں نکل کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں, اب میں نے کچھ بھی نہیں یوز کرنا, نہ اچھا پہنوں گی, نہ کچھ کھاؤں گی, نہ کچھ, بس یہ ساری دنیاوی چیزیں. تو یہ بعض دفعہ لوگ دین کی طرف آتے ہیں الٹا ہی اس قسم کی سوچ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے نہیں, نعمت استعمال کرو اور نعمت پہ شکر ادا کرو. اور دوسری چیز, نعمت میں نہ کھو جاؤ, نعمت دینے والے کے آگے جھکو, اس کی خیالوں میں کھو, نعمت میں نہ کھو جاؤ کہ بس اب اگر سواری ہے تو یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کے پر میں شکر کیا ادا کروں. دن رات اپنی گاڑی کی خدمت میں ہی لگے ہیں, اس کو صاف کر رہے ہیں, کبھی دھو رہے ہیں, کبھی اندر سے صاف, کبھی باہر سے صاف, کبھی گاڑی کو چمکاتے جا رہے ہیں, گاڑی کا ہی بس باتیں کرتے ہیں, گاڑی بس ذہن پہ سوار ہے, اور کون سی گاڑی لے لوں, اچھا یہ لے لیتی ہوں, پھر وہ والا ماڈل لے لوں, پھر وہ. اگر یہ کریں گے تو پھر وہ مطلب, پھر وہ اگین نا شکریہ دینے والے کی. کہ اصل تو بات یہ ہونی تھی کہ نعمت لے کے نعمت دینے والے میں کھو جاتے, اس کی باتیں کرتے, اس کا ذکر کرتے, اس کی بڑائیاں بیان کرتے, تو تم گاڑیوں کی بڑائیاں بیان کرتے کر رہے. ٹھیک ہے, تو آپ کانسیپٹ یہی چیز لے کے سب چیزوں میں چلیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ گھر ہے, چاہے وہ گاڑی ہے, چاہے وہ اور چیزیں ہیں, چاہے وہ صحت کی نعمت ہے, چاہے زندگی کی نعمت ہے, چاہے اولاد کی, ان سب میں ہمارا یہی رویہ ہونا چاہیے. اسی چیز میں نہ کھو جاؤ, دینے والے کی طرف دیکھو, یہ ہے اس کی شکر گزاری. اس کے آگے جھکو, اس کے گن گاؤ, اس کا ذکر زبان پہ رکھو ہر وقت پھر جاری, وہ دینے والا ہے, وہ دینے والا ہے, اس نے یہ دیا, اس نے یہ دیا, اس نے. اور دل ہر وقت جھکا رہے, اور پھر اس کی عبادت میں وقت لگاؤ, پھر اس کے آگے پھر جھک جاؤ, فزیکلی بھی جھک جاؤ اس کے آگے, وہ کیسا دل بھی جھکا ہو اس کے آگے, پھر اس کا ہر حکم ماننا بھی آسان ہو جائے گا. ظاہر ہے جس کا احسان بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ مان لیتے نا اس کا میرے پر بڑا احسان ہے, پھر اس کے آگے جھکنا تو کوئی مشکل نہیں ہے نا, پھر اس کی بات ماننی تو کوئی مشکل نہیں ہے. صرف اتنی بات کو چلے لے لیں, یہاں پہ اب سواری کی بات آ رہی ہے, ہم یہ کہیں اللہ تو نے مجھے یہ سواری دی ہے, یہ نہیں ہم سوچیں سواری ہے تو کیا میں نے اپنے پیسوں سے لی ہے, میرے پیسوں کی ہے, اس میں کیا اللہ نے مجھے دی ہے. نہیں, تمہیں پیسے بھی کس نے دیے کہ تم یہ سواری لے لو, وہ بھی تو اللہ نے دیے. تو تم یہ سوچو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اپنا آپ نہ بڑا سمجھو, اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. تو اب اس نعمت کو لے کر پھر اللہ کی پہچان بڑھنی چاہیے, اللہ تعالی کے ساتھ کلوزنس بڑھنی چاہیے. وہ جس کا احسان ہے اس کی پھر اس کے کلام کو سمجھو, اس کے احکامات پہ عمل کرو. دیکھیں جو بھی محسن آپ کا ہو, جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں اس کا میرے اوپر احسان ہے, اس کی بات مان لی مشکل نہیں لگتی. پھر آپ کو آپ کہتے ہیں جب اس نے کہا ہے نا ایسے, اس کے میرے پر بڑے احسانات ہیں, میں اس کی بات کا انکار نہیں کر سکتی, میں کیسے ٹالوں اس کی بات کو. نہیں, اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا کیا ہوا, کہتے ہیں نا یہ. اور جو انسان بھی سلیم الفطرت ہوتا ہے نا, اس کی فطرت اچھی ہوتی ہے نا, وہ محسن کا احسان کبھی نہیں بھولتا. جو لوگ بے وفا قسم کے ہوتے ہیں, جو نمک حرام قسم کے ہوتے ہیں, وہ احسان بھول جاتے ہیں, لیکن جو انسان اچھی فطرت کا ہوتا ہے کبھی نہیں احسان بھولتا, کیونکہ ہمیشہ یاد رکھتا فلانے کا احسان ہے میرے اوپر. عربوں میں یہ بہت اچھی بات تھی, وہ پچھلے کسی نے کوئی احسان کیا ہوتا تو اس کو بھی یاد رکھتے تھے کہ اس نے میرے, یا اس کے باپ نے یا فلاں وقت میں اس نے میرے اوپر یہ احسان کیا تھا, میں اس کے احسان کا بدلہ دوں گا. چاہے دشمنی بعد میں دشمنی کیوں نہ ہو گئی, دوسرا مسلمان ہو گیا یا ابھی کافر, پھر بھی کہتے تھے. تو یہ تو آج کوئی نفسا نفسی کا دور شروع ہو گیا, کوئی احسان نہیں سمجھتے کسی کا, لیکن جو اچھے لوگ ہیں وہ آج بھی احسان سمجھتے ہیں. تو جو یہ بات سمجھ لے گا نا, یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ کیسے اللہ نے زمین میرے لیے اس طرح بنا دی, مہد میں اچل پھر رہی ہوں, تیز گھوم رہی ہے, پھر بھی نہیں مجھے کوئی جھٹکے لگ رہے, 2 سیکنڈ کا زلزلہ آ جائے تو ہماری جان نکل جاتی ہے, ہماری جان, اللہ دکھاتا ہے نا, تو ہماری جان نکل جاتی ہے کہ ہائی یہ رک جائے ورنہ میری میں ختم ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ اگر اس زمین کو اسی طرح جھٹکے دیتا رہتا تو ہمارا کیا حال ہوتا. تو اس نے دیکھو میرے لیے مات بنا دیا, اس کو اس نے میرے لیے راستے بنا دیے, اس نے آسمان سے پانی بھی اتارا تو قدر سے اتارا. کبھی اللہ تعالیٰ بہت برسا کے اور لوگوں کو ڈبو دیتا ہے, یہ اس کا عذاب ہوتا ہے, یہ بھی اسے دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ بھی طاقت ہے. کبھی خوش خوشحالی کر کے بھی دکھاتا ہے, دیکھو میرے پاس یہ بھی طاقت ہے. تم یہ نہ سوچنا کہ تم طاقتور ہو. پھر دیکھیں, پھر اس کے بعد دیکھو کیسے اس نے جوڑے جوڑے کے اندر چیزوں کو بنایا, انسان اپنے جوڑے سے کمفرٹ لیتا ہے. پھر اس نے کیسے تمہارے لیے سواریاں بنا دی کہ تم ان کے اوپر سوار ہو, لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ, تاکہ تم چڑھ بیٹھو ان کے پشتوں پر, اس چاہے وہ گاڑی ہے, چاہے وہ یعنی انعام میں سے کچھ ہے, چاہے وہ کشتیاں ہیں, تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو. اللہ کو کیا ہے کہ بھائی نہیں یہ سواری کریں گے تو یہ ان کا زہد اور تقویٰ کم ہو گیا, نہیں, اس کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ انسان یہ سوچے کہ میں نہیں استعمال کروں گی تو میں نیک زیادہ ہوں, اور میں نے استعمال کر لیا تو میں دنیاوی ہو جاؤں گی, ایسا نہیں ہے. تمہیں کہا کیا, لی تستا ہو اعلیٰ ظہوری ہی ثم تذکرو نعمت ربکم, پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو. اب سمجھ آئی بات, سواری کرو ان کے اوپر, لیکن اس کے بعد کیا کرو, اللہ کو یاد کرو, اس کی نعمت کو یاد کرو, اس کی آگے تمہارا دل بچھ جائے. اور یہ صرف نعمت کو یاد کرنا یہ نہیں ہے کہ بس ہم زبان سے بول دیں ہاں بھائی اللہ کا بڑا شکر ہے اس نے دیا, نہیں, دل کے اندر بھی یہ احسان مندی ہونی چاہیے. ایک ہوتی ہے زبان سے صرف کہی ہوئی بات, رٹی رٹائی باتیں لوگوں کو کہتے ہوئے سن لیا, چلو جی ویسے ہی کہہ دیا. ایک ہے دل جھکا ہوا ہو, دل میں یہ جذبات ہوں کہ وہ کتنا میرا محسن ہے جس نے مجھے یہ سب چیزیں عطا کی ہیں, وہ نہ دیتا تو مجھے میرے پاس کیسے ہوتی, شکر ہے اس نے دے دی. یہ احساس بہت بڑی چیز ہے, اور یہی احساس پھر زبان پہ آنا چاہیے. تو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک, دیکھیں یہ انعام بھی مویشی بھی, یہ بھی جو لوگ یوز کرتے ہیں, اگر اللہ چاہتا تو یہ ان کے اوپر سواریاں ہی نہ لوگ کر سکتے, یہ بھی شیر چیتے کی طرح ہوتا, لوگوں کو کاٹ لیتے, لوگ گھوڑے پہ سواری کرنے لگتے یا اونٹ پہ سواری کرنے لگتے تو وہ کاٹ لیتا, اس طرح جیسے کوئی چیتا شیر کاٹ لیتا, تو پھر کیا ہوتا, لوگ نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے ان کو متی بنا دیا کہ ایک بچہ بھی ہے نکیل پکڑتا ہے اونٹ کی تو لے کے چل پڑتا ہے, چھوٹا سا بچہ, ٹھیک ہے نا. اب اتنا بڑا جانور اونٹ ہے, اس کو ہی نہر کرتے ہیں, ذبح کرتے ہیں جس وقت, تو کیا انسانوں کو وہ ایک مار کے اور ان کو ہی کھا سکتا ہے, لیکن اللہ نے ان کو متی بنا دیا. تو یہ تم نعمت یاد کرو اللہ کی, وہی تم آلے ہی, جب سوار ہو جاؤ تم اس پر, سوار یعنی اس طرح کہ سٹیبل ہو جاؤ, جب تم نے صحیح سے اس کے اوپر بیٹھ گئے ہو تو اس پر, وَتَقُولُ اور تم کہو, سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا, یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں نا گاڑی میں بیٹھ کے یا جہاز میں یا جہاں پہ بھی سواری پہ, تو یہ صرف گاڑی کی دعا نہیں ہے, کسی بھی سواری پہ آپ بیٹھیں گے تو اس کی یہ دعا ہے. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود سکھائی ہے ہمیں, اس سے کہ پتہ چلتا ہے اس دعا کی اہمیت کا, یہ کتنی اہم دعا ہوگی جو اللہ پاک نے خود ہمیں سکھا دی, کہ پاک ہے اللہ جس نے مسخر کیا اس کو. تو شعور کے ساتھ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تیری ذات پاک ہے, تو نے اس کو میرے کنٹرول میں دے دیا, اگر جانور ہے تو تب بھی, اگر گاڑی ہے تو ایک دن وہ بھی یاد کریں کہ آپ کو گاڑی تو چلانی ہی نہیں آتی تھی, یا آپ کے پاس گاڑی نہیں تھی, یا آپ گاڑی کا کنٹرول نہیں تھا, اللہ تو نے اس کو میرے لیے مسخر کر دیا, یعنی اس کو میرے کام میں لگا دیا. اب لوہے تو بہت سے پڑے ہوتے ہیں، اللہ تو نے کس طرح سے کر کے ہمیں یہ عقل کے اس کو جوڑے اور پھر اس سے ایک گاڑی بنے. اب پڑے ہوئے لوہے کے اوپر تو آپ وہ لوہے کی شیٹس پڑی ہوں، آپ اس کے اوپر تو سواری نہیں کر سکتے. تیل میں ایسی کیا چیز ہے کہ وہ گاڑی کو چلا رہا ہے؟ اس میں کوئی طاقت ہے؟ یا گاڑی کوئی لیونگ تھنگ ہے جو چل رہی ہے؟ اللہ تو نے مسخر کیا اس کو میرے لیے. وما کنا لہ مقرنین، ہم میں تو اس قابل نہیں تھی تو اس کو قابو میں لے کر آؤں. اگر ڈرائیونگ کرتے ہیں تو میں مجھے تو آتی نہیں تھی. اگر اپنا پہلا دن ڈرائیونگ کا آپ یاد کریں تو ایسا لگے گا کہ ہم تو کبھی ڈرائیونگ کر ہی نہیں سکتے، ہمیں کہاں آئے گی. اور اگر آپ ڈرائیو نہیں بھی کرتے تو اللہ ہی ہے جو قابو میں دینے والا ہے اس کو. اگر جانور ہے تو اس کو بھی قابو میں کرنا، جیسے میں نے بتایا کہ اتنی انسان سے زیادہ بڑے طاقتور جانور ہیں، اونٹ وغیرہ، گائے وغیرہ، یہ بیل وغیرہ، لیکن اللہ نے کیسے قابو میں دیا ہوا کہ وہ کچھ کہتے نہیں ہیں جب انسان ان سے کام لیتا ہے اور نیاز مندی سے انسان کے آگے جھکے رہتے ہیں. اس سے یہ پتا چلتا ہے انسان کو بھی اپنے مالک کے سامنے اسی طرح جھکنا چاہیے. تو اور اگر گاڑیاں وغیرہ ہیں تو ان کو بھی اللہ نے ہی قابو میں دیا ہوا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. اب سمجھ آئیں یہاں سے بات کہ اس سفر میں بھی اللہ نے جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں ہماری سوچ کو کدھر موڑ دیا؟ آخرت کی طرف، کہ آخرت کو یاد کرو کہ دیکھو اللہ کی طرف ہمیں پلٹنا ہے. ہو سکتا ہے یہ سفر ہی میرا آخری سفر بن جائے اور میں اللہ کی طرف پہنچ جاؤں اسی سفر میں، تو اس وقت بھی آخرت کو بھولنا نہیں ہے. یعنی سفر میں بھی ایک کتنی ایک ہمیں بات سکھائی گئی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے سفر کو بھی عبادت بنا لیں. کیسے عبادت بن سکتا ہے؟ کہ جس وقت ہم اپنے سفر میں بھی اللہ کو یاد کریں، اپنے سفر بھی ایسے کریں کہ اس کے اندر بھی دعائیں کرتے ہوئے جائیں. اور یہ ایک روایت بیان ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جب وہ سواری کے اوپر سوار ہونے لگے، حضرت علی بن ربیعہ جو تابعی ہیں انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب وہ اپنی سواری پہ حضرت علی سوار ہونے لگے تو رکاب میں پیر رکھتے ہوئے فرمایا بسم اللہ، پھر جب جم کے بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ، پھر یہی دعا پڑھی جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، پھر تین مرتبہ الحمدللہ کہا اور تین مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی. یعنی سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی، پھر ہنس دیے. تو یہ جب انہوں نے کیا تو حضرت علی بن ربیعہ پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ ہنسے کیوں؟ فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے یہ سب کچھ اسی طرح کیا پھر ہنس دیے، تو میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ ہنسے کیوں ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا جب بندے کے منہ سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے کہ وہ کہتا ہے رب غفر لی، میرے رب مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا. تو یہ سبحان اللہ، تو اس کے اندر یہ پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہنس دیے یہ پڑھ کے تو وہ بھی ہنس رہے ہیں یہ پڑھ کے، حالانکہ کوئی اس کے اندر وہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی ہنسو اس کے بعد، یہ نہیں، بس آپ کی نقل میں جو آپ نے کیا ویسے ہی کرنا چاہتے تھے. اور دوسری اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس کا مطلب سفر میں انسان اپنے گناہوں کی بخشش مانگے. یہ اچھی بات ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ جب وہ سفر میں بھی اللہ سے مغفرت مانگتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں جو سفر سے متعلق ہیں. صرف یہی دعا نہیں ہے، بہت ساری اور بھی دعائیں ہیں جو گھر سے نکلنے سے لے کر اور گھر میں واپس آنے تک ہیں. اسی سے پھر سفر عبادت بنتا ہے نا، یہ گھر سے نکلتے وقت انسان پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پھر اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اللہم انی اعوذ بک ان اضل او ادل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ، تو یہ بھی دعا فرمائی بتائی ہے. پھر سواری پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا پیر رکھتے ہی، یعنی آپ اندر قدم اپنا گاڑی میں رکھیں گے. اب آپ جانوروں پہ تو کبھی بھی سواری نہیں کرتے، تو آپ گاڑی میں رکھے پیر اپنا تو بسم اللہ، بیٹھ رہے ہیں تو الحمدللہ تین دفعہ، اللہ اکبر تین دفعہ، پھر یہ دعا پڑھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور بھی دعائیں بتائی ہیں، اللہم انا نسألک، اگر زیادہ لوگ ہیں تو اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، اللہم حبب علینا سفرنا ھذا واتبع عنا بعده، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعسا السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل، کہ اللہ ہم بے شک ہم اس سفر کی بھلائی مانگتے ہیں تجھ سے، تقوی مانگتے ہیں ہم تجھ سے، ایسا عمل مانگتے ہیں تجھ سے جس سے تو راضی ہو جائے، اس کا ہم سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے لیے ہمارے سفر کو آسان کر دے، اس کے فاصلوں کو کم کر دے، اللہ اس سفر میں تو ہمارا ساتھی بن جا، ہمارے گھر والوں کا بھی محافظ بن جا، یعنی جن کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے یا جو ساتھ ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت کرنا ہے، اللہ بے شک میں اس سفر میں تکلیف دے مناظر اور اپنے مال اور اہل خانہ کی طرف برائی کے ساتھ لوٹنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اتنی پیاری یہ دعا ہے، اس کے اندر دیکھیں کتنی ساری چیزیں آ گئی، تو اس لیے اس دعا کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شہر میں بستی میں داخل ہوتے تھے تو اللہم بارک لنا فی فرماتے تھے، پھر اگر صبح کے وقت سفر کرتے تھے تو سمیع سامعم بحمد اللہ و حسنی بلائی علینا ربنا صاحبنا و افضل علینا عائذن باللہ من النار۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ سنا ایک سننے والے نے اللہ کی تعریف کو اور ہم پر اس کے جو اچھے انعامات ہوئے، اے ہمارے رب ہمارا ساتھی بن جا، ہمارے پر مہربانی فرما، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی آگ کے عذاب سے، پھر ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، جو نوح علیہ السلام کی بھی دعا ہے جو کشتی میں لے کے بیٹھے تھے لوگوں کو تو تب پڑی تھی، پھر ربی ادخلنی مدخلا صدقی واخرجنی مخرج صدقی وجعلنی من لدنک سلطان نصیرہ، سورۃ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں، پھر آپ اعوذ بھی کلمات اللہ تامات من شر ما خلق، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر سفر سے واپسی پہ آئی بونا تائبونا عابدونا ربنا حامدون پڑھے، پھر یہ ہے کہ جب گھر سے جانے لگے تو اس وقت بھی گھر والوں کو اللہ کی سپرد کر کے جائیں، اور اس کا تو ہم اللہ حافظ کہتے ہیں نا، اللہ ہی تمہارا حافظ ہو، ٹھیک ہے اللہ حافظ بھی آپ کہہ لیں، لیکن جو مسنون دعا ہے وہ ضرور پڑھیں نا، استودعک اللہ، کہ میں تمہیں اللہ کی سپرد کرتا ہوں، الذی لا تضیع ودائعہ، یعنی میں اللہ کے سپرد تمہیں کرتا جس کے پاس رکھی ہوئی امانتیں جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی اور سلامت رہتی ہیں۔ تو یہ ایک دعا ہے جو ہم گھر والوں کو دے سکتے ہیں، گھر والے بھی مسافر کو دعا دیں کہ اللہ میں آپ کے دین، آپ کی امانت اور آپ کے آخری عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ سب دعائیں ہیں۔ پھر اگر آپ بازار جا رہے ہیں تو اس کی دعا آپ کو بتائی بھی، لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو بازار کی دعا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں، اور بازار کی اور بھی دعا ہے، بسم اللہ کہہ کے جائیں جا رہے ہیں آپ، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ھذہ السوق و خیر ما فیہا واعوذ بک من شرھا و شر ما فیہا، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا صفقۃ خاسرۃ، کہ اے اللہ میں اس بازار کی بھی خیر تجھ سے مانگتی ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھی خیر چاہتی ہوں، اس کی بھی بھلائی چاہتی ہوں، اور اللہ اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے بھی پناہ چاہتی ہوں، اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس بات سے کہ مجھے کوئی گھاٹے کا سودا ہو۔ نہیں، کتنی زبردست دعا ہے کہ اگر انسان ایسی دعا کرے کہ اللہ، بعد میں انسان سوچتا ہے ہائے مجھے تو بڑا گھاٹا ہو گیا، میں نے تو یہ چیز مہنگی لے لی، یہ تو اتنی سستی تھی دوسری جگہ پہ اور میں نے پہلی دکان پہ جاتے ہی لے لی، اور اس طرح انسان سوچتا ہے نا، تو یہ انسان سوچے کہ کوئی گھاٹے کا سودا یا کوئی غلط چیز اٹھا کے لے آیا، تو اللہ گھاٹے کے سودے سے بھی محفوظ رکھنا، شر سے بھی، کیونکہ بازار میں بہت قسم کے شر ہوتے ہیں۔ تو جب انسان سفر کرنے لگے تو یہ دعا پڑھنی اور یہ ساری دعاؤں کو اپنے ساتھ رکھنا، تو دیکھیں سارا وقت ہی انسان کا بوریت میں نہیں پھر گزرے گا، پھر انسان کا اللہ کی یاد میں ہی گزرے گا، کیونکہ سفر تو انسان نے کرنا ہی ہوتا ہے، دیکھا سفر کے بغیر تو زندگی نہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو جانا ہی پڑے گا، کبھی بازار بھی جانا ہوگا، کبھی کوئی رزق کی تلاش میں، کوئی جاب کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا، کہیں یہ سارے سفر ہی ہیں نا، تو اس لیے سفر میں اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سواری بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس کے اوپر یعنی قابو دیا، یہ آپ کی عبادت بنا دے گا سفر کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں، ایک مظلوم کی دعا، ایک والد کی دعا اور ایک مسافر کی دعا۔ تو اگر ہم سفر میں اپنی مغفرت مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے مثلاً ہے کہ میرے گھر والوں کی تیری سپرد میں ہیں اللہ میرے گھر والے، اور ان کی حفاظت کرنا اور میری بھی بخشش کرنا اور مجھے نقصان سے بچانا اور اس چیز کے شر سے اور اس سے، اور مجھے کوئی ایسا برا منظر دیکھنے سے محفوظ رکھنا، میرا سفر آسان کر دینا، میرا ساتھی بن جانا، کتنی ساری ہم دعائیں کریں وہ ساری پھر قبول ہو جائیں گی۔ تو سفر میں دعاؤں کو ضرور ساتھ شامل رکھیں۔ طرح سفر کے اور آداب میں، تھوڑے سے سفر کے آداب دیکھ لیتے ہیں۔ سفر کے آداب میں یہ ہے کہ نمبر ون چیز، آپ نے کہیں دور کا اگر سفر کرنا ہے، یہ نہیں کہ ابھی بازار جا رہے ہیں تو آپ یہ شروع کر دیں، یا آپ جاب پہ روز آپ نے جانا ہے تو شروع کر دیں، وہ نہیں۔ مطلب آپ کسی واقعی جس کو ہم سفر کہتے ہیں اس پہ نکلنے لگے تو استخارہ ضرور کر لیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا، یہ ہمیں بتایا گیا طریقہ۔ تو استخارہ مطلب آپ دو نفل پڑھ کے پھر اس کے بعد استخارے کی دعا بس کر لیجیے، کو آپ کا استخارہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے سورہ شورا پڑھی ہے، تو مشورہ کرنے والا جیسے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی استخارہ کر لے اور مخلوق سے مشورہ کر لے وہ کبھی پھر نادم نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مشورہ کر لیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جیسے یہاں پہ ہم نے بات پڑھی ہے کہ اپنے سفر میں اپنے اللہ کے حضور اپنی توبہ استغفار جاری رکھے، اور سفر میں جانے سے پہلے اگر کسی نے کوئی ظلم کیا اس کو معاف کر دیں، کسی کا مال آپ کے پاس ہے تو اس کو لوٹا دیں، قرض آپ نے ادا کرنا ہے اس کو لوٹا دیں، کسی کا نان نفقہ آپ کے ذمے ہے اس کو ادا کر دیں، کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہوا ہے تو اس جھگڑے کو ختم کر لیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ سفر سے واپس میں سلامتی سے پہنچوں گی یا نہیں۔ ہم یہ کام صرف اور صرف جب حج پہ جانے لگتے ہیں تب کرتے ہیں، اور بھی تو سفر ہیں جو سفر ہی کہلاتے ہیں، صرف حج کا سفر تو سفر نہیں ہوتا، دوسرے بھی سفر ہوتے ہیں۔ اپنا وصیت نامہ لکھ لیں، اس کے اوپر کسی اپنے رازدار کو، کسی اپنے اعتماد والے بندے کو گواہ بنا لیں، اور جتنے دن آپ نے سفر میں رہنا ہے اتنے دن آدمی ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ اپنی فیملی کے لیے خرچہ چھوڑ کے جائے، یہ نہیں کہ بس ان کو ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا اب وہ پیچھے جو مرضی کرتے رہیں گے، یہ کسی سے بھی مانگتے پھریں گے۔ پھر مسافر کے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے لیے بھی زیادہ راہ ساتھ رکھے، یہ نہیں ہے کہ راستے کے اندر خود محتاج ہوتا پھرے اور تب بھی مانگتا پھرے۔ اور سفر کے اندر آداب میں یہ بھی ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ ہیں سفر کے، ان کے ساتھ نرم گفتگو کریں۔ بعض دفعہ سفر میں اگر گرمی لگ رہی ہے، یا آپ جیسے مثلا آپ جو حج پہ جاتے ہیں یا اور کوئی سفر ہے اس میں گرمی بہت ہے، دھوپ ہے، تو اب آپ چڑچڑے ہو گئے ہیں اور لوگوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے بات کر رہے ہیں اور بہت روڈ ہو رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے تو اپنے ساتھیوں کو کھانا کھلائیں، دوسروں کے ساتھ اچھا احسان کا طریقہ کریں، کیونکہ صاحب جار کے لیے بھی جو ہے نا اچھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا قرآن میں حکم ہے۔ اور پھر کوشش یہ کرنی چاہیے، سفر کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسافر جو ہے وہ اکیلے سفر نہ کرے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ اکیلا سوار شیطان ہے، اور دو سوار دو شیطان ہے، اور تین سوار صحیح قافلہ ہیں۔ یعنی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تین سوار مل کے سفر کریں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سپورٹ بھی رہتی ہے، آپ کو کوئی اگر چیز پیچھے چھوڑ کے جانی ہے تو آپ کسی کی حفاظت میں چھوڑ کے، مثلا باتھ روم آپ جا رہے ہیں تو کسی کے پاس رکھ کے چیزیں جا سکتے ہیں، کوئی راستے میں کوئی مشکل ہو جائے تو دوسرا بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں جو ہم اپنی لینگویج میں جس کو کہتے ہیں آپ کار پولنگ کریں، کار پولنگ بہترین۔ اب یہ نہیں ہم کیوں اپنی گاڑی میں کسی کو لے کر جائیں، میں کیوں کسی کو پک کروں، میں کیوں کسی کو چھوڑوں۔ تب ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ ساتھ، اگر چلو آپ کی گاڑی فل ہے، ایک ساتھ ایک اور گاڑی بھی جا رہی ہے، آگے پیچھے سفر کر لیں، اس کو اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر اس سفر کے اندر کسی کو امیر بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تک کہا گیا ہے کہ اگر سفر میں کوئی انسان مثلا نے کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، آپ کو پتا ہے قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، پھر وہ وصیت بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی ہو تو۔ تو اسی طرح اگر اپنے سفر کے اندر کوئی نیک لوگوں کا ساتھ ہو سکے تو یہ بہت ہی اچھا ہے، تاکہ ان کی صحبت سے بھی فائدہ ہو سکے۔ یہ بھی ایک اگر کوشش ہونی چاہیے, اسی طرح کوشش ہونی چاہیے کہ جمعرات کے دن آپ سفر شروع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن نکلنا پسند فرماتے تھے, اور یہ نہیں, لیکن اگر نہیں ہو پا رہا تو کسی اور دن بھی جا سکتے ہیں, لیکن مستحب ہے یعنی جمعرات کے دن سفر کرنا. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جو سفر شروع کیا تھا وہ ہفتے کے دن شروع کیا تھا, تو اگر نہیں پاسبل ہو رہا وہ الگ بات ہے, لیکن اگر آپ کے پاس چوائس ہے تو پھر تھرسڈیز کو شروع کریں. اور رات میں سفر کرنا بھی ٹھیک ہے, اس کو بھی مستحب کہا گیا ہے, کیونکہ رات کے وقت میں خاموشی ہوتی ہے, ٹریفک نہیں ہوتی, گرد و غبار اس طرح سے وہ چیزیں نہیں ہوتی, سکون کا ٹائم ہوتا ہے. اور عرب میں تو ویسے ہی دن کے وقت میں بہت گرمی ہوتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا سفر لازم پکڑو, کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے, یعنی آپ کا فاصلہ جو دن میں آپ کو 2-3 گھنٹے کا ہے وہ رات میں ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے میں ہو جائے. تو ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے کہا کہ میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں, مجھے کوئی وصیت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے کو لازم پکڑنا, یعنی تقوی, سفر کے دوران بھی اللہ سے ڈرتے رہو, ہر بلند جگہ پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا. اور جب وہ آدمی واپس مڑا تو آپ نے فرمایا اے اللہ اس کے سفر کی دوری کو لپیٹ دے اور اس کے سفر کو آسان فرما دے. یعنی آپ یہ بھی آپ کسی مسافر کو دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ جب وہ جانے لگا اللہ اس کے سفر کو لپیٹ دینا, یعنی چھوٹا کر دینا. بعض دفعہ ہوتا ہے نا سفر 2 گھنٹے کا لیکن 4 گھنٹے اس میں لگ گئے اور لمبا ہو گیا, اور بعض دفعہ سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا. ہم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا مجھے تو کیسے یہ سفر گزر گیا, تو اللہ تعالیٰ دوری کو لپیٹ دیتا ہے اور سفر کو آسان فرما دے. تو یہ بھی ایک اس کے آداب میں سے. اور بلندی پہ چڑھتے ہوئے جیسے جہاز آپ کا اوپر کو جا رہا ہے تو پھر اس وقت اللہ اکبر, جہاز لینڈ کر رہا ہے تو اس وقت سبحان اللہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ جب آپ سفر کرتے تھے تو اس طرح بلندی پہ جاتے تھے تو ایسے ہی فرمایا کرتے تھے. اور پھر اسی طرح سفر کے دوران آپ نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اس وقت کو قیمتی جانتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ ہم نہ گاڑی چلا رہے ہیں, نہ ہم ٹرین چلا رہے ہیں, نہ ہم جہاز چلا رہے ہیں, تو ہم تو بس بیٹھے ہیں فارغ اور ویٹ کریں گے کب ہم پہنچیں گے. تو جہاں ہم دعائیں کریں وہاں پہ نفلی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کا بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ پڑھا کرتے تھے, سواری جس وقت یعنی سوار ہوتے تھے تو اس وقت سواری کا منہ قبلہ رخ کر لیتے تھے, اس کے بعد سواری جس طرف کو بھی ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز جاری رکھتے تھے اور پھر اس چیز کی نہیں پرواہ کرتے تھے اگر وہ قبلے سے ہٹ بھی گئی سواری. تو یعنی جب آپ کی گاڑی کا قبلہ رخ ہو جائے اس وقت شروع کر دیں, اس کے بعد ہائی وے پہ گاڑی کہیں پہ بھی جا رہی ہے اس سے نہیں, آپ کو فکر نہیں کرنی کہ اب قبلہ سے ڈائریکشن ہٹ گئی ہے. اور پھر جب جہاں پہ بھی انسان سفر کرے تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ واپس جلد لوٹ آئیں جو ہی آپ کا کام ختم ہو جائے. اس میں پھر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ اب آپ کسی جگہ گئے ہیں کسی کام سے, اب کام وہاں پہ ہو گیا ہے لیکن اب بس ویسے ہی بس کہ چلو کوئی بات نہیں اب آئے ہیں تو اب یہ بھی کر لیں, اب یہ گھوم بھی لیں, اب فلانے نہیں. فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تم میں سے کسی بھی سفر کرنے والے کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے. یعنی جب آپ ٹریولنگ میں ہوتے ہیں جتنا مرضی کمفرٹیبل ٹریولنگ ہو لیکن انسان کا نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, انسان کا کھانا پینا ڈسٹرب ہوتا ہے, نئی جگہ پہ جاتا ہے نہ ٹائمنگ کا پتہ چل رہا ہے, اور ہمارے تو ایسے سفر ہیں کہ دن اور رات کا ہی فرق پڑ جاتا ہے. تو لہٰذا جب کوئی شخص اپنی حاجت پوری کر لے تو اپنے گھر کی طرف جلد واپس لوٹ آئے, ٹھیک ہے. اور جب آپ کو میں نے بتایا کہ جب آپ واپس آ رہے ہوں گے تو اس وقت کیا پڑھنا ہے, آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون. یہ ہم نے سیرت میں بھی پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم نے سفر سے واپسی پہ پڑھتے چلے جا رہے تھے, تو یہ پڑھتے ہی چلے جانا ہے, اس کی تکرار کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر دور کے سفر سے کوئی مرد آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ سرپرائز نہ دیں اپنے گھر والوں کو, اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا گیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی ممانعت فرمائی ہے اور یہ تاکید فرمائی ہے کہ گھر میں جانے سے پہلے گھر والوں کو اطلاع دی جائے, ٹھیک ہے. جب قریب پہنچ جائے, مطلب کہیں دور سے آیا ہے تو اب 8 گھنٹے کا سفر کر کے آ رہا ہے تو چلنے سے پہلے اطلاع دے دیں, یا پھر آپ 2-4 گھنٹے دور ہیں تو اس وقت اطلاع دے دیں کہ میں گھر آ رہا ہوں. اور ایک دم اچانک گھر میں آ دھمکنا خاص طور پہ رات کے وقت اس سے منع کیا گیا. ہاں ویسے کوئی انسان روز جاب سے آتا ہے تو وہ رات کے وقت آتا ہے, گھر والوں کو پتا ہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک دم اچانک کسی اور دور کی جگہ سے جو یعنی جو گھر والے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے اس کو اس ٹائم پہ, وہ منع کیا گیا ہے. کہ پھر بتا کے آئے، چاہے رات کو بھی آ رہا ہے دن کو آ رہا ہے لیکن بتا کے، اور سفر سے واپس پہنچ کے ایک سنت ہے کہ مسجد میں دو رکعتیں ادا کرنا، جس کو آج اکثر لوگ بھول چکے ہیں، تو کرنا یہ چاہیے کہ جب واپس آئیں اپنے شہر میں انٹر ہو جائیں تو اپنی مسجد کے اندر دو رکعت نماز پڑھ کے پھر گھر پہ جایا جائے۔ پھر اسی طرح سفر سے واپسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے کہ ایک اونٹ یا ایک گائے ذبح کرتے تھے جب مدینہ واپس آتے تھے، یا لوگوں کے لیے دعوت کا انتظام کرتے تھے، اس کو بلکہ باقاعدہ اس کے لیے عربی میں ایک لفظ بھی ہے کہ کس طرح سے یہ دعوت، اس کا ایک نام ہے۔ تو یہ سفر کے کچھ آداب تھے جو ہمیں اپنانے چاہیے، کیونکہ ہمارا سفر کرنا ہوتا ہے اکثر، تو ان آداب کو اپنائیں گے تو دیکھیں کتنا اجر ہم کما سکتے ہیں۔ وجعلوا له من عباده جزءا، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اب اس کے بندوں میں سے، یعنی اللہ کے بندوں میں سے، جزءا ایک حصہ۔ یہاں پہ خاص طور پہ بات ہو رہی ہے کیونکہ آگے جو کانٹیکسٹ بن رہا ہے اس کے مطابق یہاں پہ عباد سے مراد ہے فرشتے، یعنی انہوں نے، جنہوں نے مشرکین مکہ نے اس طرح سے کیا تھا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ۔ تو جو اولاد ہوتی ہے وہ انسان کا حصہ ہوتی ہے، جس کی بھی اولاد ہے وہ اس کا حصہ ہے، مشیر کی اولاد اس کا حصہ، انسان کی اولاد اس کا حصہ، ایک اس کی جسم کا ایک حصہ ہوتی ہے نا۔ تو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے بنا دیا ہے اس کے بندوں کو، کس کے؟ اللہ کے بندوں کو اس کا حصہ بنا کے رکھ دیا کہ یہ اس کی اولاد ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، انسان بہت ناشکرا ہے، کفور، کفور میں بہت زیادہ معنی آتا ہے، مبین کلم کلا، یعنی چھپا ڈکا نہیں کرتا بلکہ کھلی کھلی ناشکری کرتا ہے اللہ کی۔ یہ ناشکری ہے نا، سب کچھ اللہ دینے والا ہو اور اس کے بعد اس کی اولاد قرار دے کے اور ان کے آگے جھکنے شروع کر دی، ان کے بت بنا لیے کہ یہ دیویاں ہیں۔ وہ دیویاں کیا تھیں؟ وہ فرشتوں کی صورتیں بنائی ہوئی تھی، یہ فلاں فرشتہ فلاں فرشتہ، یہ اللہ کی اولاد ہی ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب یہ کتنی بری بات ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو اس نے سمجھ لیں کہ اللہ میں کمزوری کو ثابت کیا ہے، نقص کو ثابت کیا ہے، کیونکہ اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے نا۔ اسی طرح کسی کی بھی اولاد مقرر کر دینا اس کی کمزوری ہے، اور پھر اولاد باپ کا حصہ ہوتی ہے، اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ کا حصہ ہے یہ۔ اور پھر جو انسان ہوتا ہے اپنی اولاد کے اوپر ایک طرح سے محتاج ہوتا ہے، ایک عمر آ جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے اندر کمزوری انہوں نے قرار دی ہے کہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے جس کے اوپر اس کو ڈیپینڈ کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کتنی بری بات ہے جو یہ کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا کچھ دیا ہے، یہ اللہ کو یہ جواب دے رہے ہیں۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، اب یہاں پہ خاص طور پہ، ویسے تو اولاد ٹھہرانا اللہ کی بہت کبیرہ گناہ ہے، شرک ہے، لیکن خاص طور پہ یہاں پہ چونکہ فرشتوں کی بات آ رہی ہے جنہوں کو انہوں نے قرار دیا تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے یہاں پہ بیان کیا گیا، یہاں اس نے بنا لیا ہے مما یخلق بناتن، اس میں سے جو پیدا کرتا ہے بیٹیاں، وہ اسفاقم بالبنین، اور چن لیا تم کو سات بیٹوں کے، یعنی اس نے تو جو وہ خود ہی پیدا کرتا ہے، اس نے خود ہی بیٹیاں اور بیٹے لوگوں کو دیے ہیں، اس نے اپنے لیے بیٹیاں چن لی اور تم کو بیٹے دیتا ہے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ لوگ، آپ کو پتا ان کا معاشرہ کیسا تھا، ان کے لیے بیٹی تو ایک گالی تھی، بیٹیوں کو تو زندہ درگور کر دیتے تھے، اپنے لیے بے عزتی تک سمجھتے تھے اور بیٹوں کی بہت چاہت رکھتے تھے۔ تو اس نے جو خود ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے جس کو تم ناقص سمجھتے ہو اپنے لیے، جس کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو، وہ تو اس نے اپنے لیے رکھ لیے اور تمہیں بیٹے دے دیے، یہ تم کہنا چاہتے ہو؟ وَإِذَا بُشِّرَ، حالانکہ جب کچھ خبری دی جاتی ہے احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، بما ضرب للرحمن مثلا، جس کی انہوں نے رحمان کے لیے مثال بیان کی، کس کی انہوں نے رحمان کے لیے مثال بیان کی؟ بیٹی کی نا، بیٹی کی، جب ان کو خود خوشخبری دی جاتی ان میں سے ایک کو، بیما درب الرحمانی مثلا، اس کو بریکٹ میں کر لیں، اس کے نیچے لکھے بیٹی، بیٹیاں، یا جس کی یہ رحمان کے لیے مثال بیان کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں بیان کرتے ہیں، جب ان کو اس کی خوشخبری دی جاتی ہے ان بیٹیوں کی، جب ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ذل وجہ مسودن، تو چہرے ان کے ہو جاتے ہیں کالے سیاہ، وہ ہوا قدیم، اور وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے کہ اب میں کروں تو کروں کیا، اتنا غم ہوتا ہے کہ اب نہ جس کو کہیں کہ کیا کروں اس کے ساتھ، اس کو زندہ دفن کر دوں کہ اس کا میں گلا گھونٹ دوں کہ اس کے ساتھ میں کیا کروں، یہ تو ایک میرے لیے یعنی بے عزتی کی چیز پیدا ہو گئی ہے، لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ یہ میرے لیے میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، جب خود ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی بیٹی کی اس کا مطلب ہے پیدائش خوشخبری کی بات ہے، یہ ذلت کی بات نہیں ہے۔ لوگ ہمارے ہاں بیٹوں کی پیدائش پہ مبارکباد دیتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی کی پیدائش پہ کیا مبارکباد دی، اس پہ کیا مٹھائی بانٹے، یعنی کتنے ہماری بات، جبکہ قرآن کہتا ہے یہ بشارت ہے، ان کو جب بشارت ملتی ہے اس کی تو پھر گڈ نیوز ملتی ہے اس کی بیٹیوں کی، تو ان کے اپنے تو حال یہ ہیں کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، یعنی غم کے مارے اور غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے، اور اللہ کے لیے کہتا ہے بیٹیاں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ایک بات سمجھ لیں کہ بیٹیاں اللہ کے لیے کرنا برا ہے تو بیٹے کر دو تو ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ ان کے اس عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک تو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، شرک ہی ہو گیا نا، شریک ہی ٹھہرانا ہو گیا، جب اولاد ٹھہرائی ہے اللہ کی تو اولاد ماں باپ کی شریک ہوتی ہے، باپ کی ساری جائیداد اور جو بھی اس کی چیزیں ہوتی ہیں سب میں شریک ہوتی ہیں، تو ایک تو تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یہ کتنی بڑی گناہ کی بات کی تم نے، نمبر ون یہ، نمبر ٹو ان کا جرم کیا تھا، دوہرا جرم تھا نا، نمبر ٹو جرم کیا تھا کہ جو چیز اپنے لیے نہیں پسند کی اس کو اللہ کے لیے پسند کیا، یعنی تمہارے نزدیک اللہ کی یہ ویلیو ہے، تمہیں اللہ کی یہ قدر ہے، یہ سوچے نا کہ جیسے ہم اپنے لیے کوئی چیز وہ کہ اچھی سے اچھی چاہتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو بالکل ہی ردی قسم کی چیز جو ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے یا جو بالکل ہمارے لیے گاربیج میں کرنے والی ہوتی، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے راستے کی ہے، تو اس کا مطلب ہم نے کیا اللہ کی قدر جانی، ہم اللہ کو یہ چیز دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جو آپ ہم صدقہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے کے اندر دینا، اللہ کو دینا ہے نا، یہ اللہ کے لیے دینا ہے نا، تو اس سے پتا چلتا ہے انسان کی سائیکالوجی کا کہ اس کے نزدیک اللہ کی کیا اہمیت ہے، یعنی تم نے یہ چاہا کہ وہ چیز جس کو تم اپنے لیے اتنا برا سمجھتے ہو کہ تمہارے چہرے کالے ہو جائیں اور تم غم زدہ ہو جاؤ، اس کو تم اپنے لیے تو نہیں چاہتے اور رب کائنات کے مالک کے لیے وہ چیزوں کو اپروپریٹ سمجھتے ہو، یعنی جو تمہارے لیے اتنی بری، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں بیٹیوں کا پیدا ہونا یہاں پہ یہ اس کو برا کہا جا رہا ہے، نہیں، اس کو تو بشرا کہا جا رہا ہے، بلکہ یہاں پہ رد کس بات کا ہے کہ جس کو تم اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے وہ اللہ کے لیے کرتے ہو، کم از کم اگر اللہ کے لیے تم نے کرنا ہی تھی تو یہ پتا چلتا کہ ہاں ہم اللہ کے لیے سب سے اچھی چیز کو کرتے ہیں، جو کہ ہم وہ بھی شرک ہوتا، وہ بھی شرک ہوتا، لیکن کم از کم ایک اللہ کی تعظیم تو ہوتی تمہارے دل کے اندر، پتا چلتی تم نے تو اللہ کی کوئی تعظیم بھی نہیں جانی، ہم نے پہلے پڑھا ہے نا سورہ شورا میں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا، پچھلی ہم نے سبق میں پڑھا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اس آیت میں آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے فرمایا، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں جس عورت نے بیٹی، جس کی سب سے پہلے بیٹی ہوئی ہے وہ عورت بھی اس کا ایک مقام ہے، وہ بھی یعنی ایک افضل فضیلت ہے، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کمزور ہے، اس کو جو یعنی کچھ نہیں سمجھی جاتی، اس کی اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے یعنی کی کہ اس کا ذکر پہلے فرمایا اور لڑکے کا ذکر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں پہ ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں پھر یہاں پہ کہ بیٹی کی پیدائش ہونا، اس کے اوپر بھی کوئی کسی کو افسردگی کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کی اس چیز تھی کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے اور غم سے بھرے ہوتے تھے، اس کی بھی مذمت آ گئی ہے، اس کو بھی برا سمجھا گیا کیونکہ وہ ہے خوشخبری اور اس کو وہ اپنے لیے کیا سمجھ رہے ہیں، بری خبر، جیسے کہ کوئی مر گیا ہو اس کی خبر ہوتی ہے، اس کو اس طرح سے سمجھ رہے ہیں، تو یہ ایک جاہلانہ عادت تھی کافروں کی، اس کو ہمارے ہاں تو کم از کم یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے تو ہمارے ہاں بھی وہی چیزیں اپنائی جانے لگی اور اس کو اپنے لیے ہم نے بھی سمجھ لیا کہ بیٹی تو ایک بوجھ ہے. اور کچھ لوگوں نے اب ان کو کچھ اور نہیں ملتا جب ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں آپ نے کرنا تو کہتے ہیں نہیں نہیں اصل میں ہم بیٹیوں سے نہیں ہم تو بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے ہیں. تو بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے ہیں بیٹوں کے نصیب سے نہیں ڈرتے. آپ کو کیا پتا کہ بیٹا کیا کل کو ستائے کیا کرے کیا اس کے نصیب نکلیں کس طرح سے ماں باپ اس کی وجہ سے تکلیف اٹھائیں کیا اس سے نہیں ڈرتے. لیکن بیٹیوں کے نصیب سے خاص طور پہ ڈرتے ہیں. اب وہ انہوں نے اب اس کو انہوں نے کس طرح ٹوسٹ دے دیا نہیں اس وجہ سے. حالانکہ اصل بات وہی ہے کہ وہ جو ہماری پیچھے کی ایک سائیکی چلی آ رہی ہے کہ بیٹی تو بس تو کیا ہے یہ ہمارے کیا کام آنے والی ہے اس نے کل کو اگلے گھر چلے جانا ہے ہم نے اس کا کیا کرنا. امام احمد جو تھے ان کے بیٹے صالح بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی تو فرماتے تھے انبیاء بیٹیوں کے باپ تھے. یعنی انبیاء کی بیٹیاں ہوئی تھی شعیب علیہ السلام کے دیکھیں وہ بیٹیاں تھیں جو وہ ایک موسیٰ علیہ السلام سے جس کی شادی ہوئی تھی لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں تو وہ بیٹیوں کے باپ ہوتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے تھے اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آتی تھی تشریف لاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرماتے تھے اور جب وہ آتی تھی تو ان کو بوسہ دیا کرتے تھے ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور لا کے مجلس میں بٹھاتے تھے. کتنے شفیق والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب کہیں سفر میں جانے لگتے تھے تو لاسٹ میں اپنی بیٹی کو مل کے جاتے تھے. جب واپس آتے تھے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے اپنی بیویوں کے گھر جانے سے بھی پہلے اپنی بیٹیوں کی جو زندگی تھی ان کے معاملات میں دلچسپی لیتے تھے خصوصی توجہ رکھتے تھے. ایسے نہیں کہ میں تو اتنا بزی ہوں مجھے کیا پتا تمہارے گھر میں کیا ہو رہا. بیٹیوں کی جب وفات ہوئی تھی تو اس قدر شدت غم کی وجہ سے آنسو بہتے رہے تھے لیکن زبان سے صبر کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا. ان کی تجہیز و تکفین تدفین سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی. اپنی بیٹیوں کے بچوں کو کتنی اہمیت دیتے تھے اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے یہ آپ سب کو پتا ہے. کیسے کندھوں پہ اٹھا لیتے تھے کیسے ان کو لے کر چلتے تھے کیسے کبھی نماز وہ پڑھ رہے تھے تو تب اپنی نواسی کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب لوگوں کو نماز پڑھائی. اب بیٹی کی بھی بیٹی وہ تو اور بھی زیادہ نہیں بھاتی. مہمانوں کے سامنے بھی نواسوں کو بوسہ دیتے تھے. نواسوں کو گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو خطبہ چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جا کے ان کو اٹھایا اور اپنے نواسوں کو اپنی یعنی اپنی فیملی قرار دیا ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. آج کہتے ہیں کہ نواسے تو ہمارے نہیں ہیں پوتے ہمارے ہیں. نواسے ہماری تھوڑی اولاد ہیں ان سے تھوڑی ہماری نسل چلنی وہ تو ان لوگوں دوسروں کے ہیں. لیکن آپ نے ان کو اپنی فیملی کہا ان کو اپنا اہل فرمایا. نواسوں کو ہنساتے تھے کھلاتے تھے مطلب نواسوں کے لیے جو آپ دیکھیں ان کے لاڈ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پشت پہ سواری بھی کرائی اپنے نواسوں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ اپنی بیٹیوں کو حقیر سمجھا نہ اپنی بیٹیوں کے اولادوں کو غیر سمجھا. ہمارے تو ہاں بیٹی کی اولاد کو کبھی بھی کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ بھی میری فیملی ہے یہ نہیں سمجھا جاتا. تو اسی طرح امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیٹے کی مبارکباد دے اور بیٹی کی مبارکباد نہ دے پیدائش پہ. یعنی یا تو دونوں پہ مبارکباد ہے یا دونوں پہ نہ دے. اس لیے کہ پھر یہ جاہلیت کا طریقہ ہو جاتا ہے کہ اگر صرف بیٹے کے اوپر تو مبارکباد ہے اور بیٹیوں کے اوپر نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو اور بلکہ یہ فرمایا کہ جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے اور پہنائے تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ کے درمیان آڑ بن جائے گی پردہ بن جائے گی حائل ہو جائے گی. تو اس سے جو انسان سمجھتا ہو نا دین کو, اس کے لیے تو بیٹیاں چلتی پھرتی آگ سے آڑ ہیں. وہ تو کتنا ان کو ان کے لیے اللہ کا احسان مند ہوگا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بچانے کے لیے انتظام کر دیا. اور جو اس کو نہیں سمجھتا ہوگا, جو ان باتوں میں یقین نہیں کرتا یا اس کو ان باتوں کی پرواہ نہیں, بس وہ دنیا ہی دیکھتا, اس کے لیے بیٹی ظاہرہ بوجھ ہی ہوگی. مجھے بتائیں کون ایسا بندہ ہوگا جس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ مجھے جہنم سے بچانے کے لیے آڑ ہیں, اگر میں ان کو اچھی طرح ان کی تربیت کروں, ان کو کھلاؤں پلاؤں پہناؤں, تو کون ہے جو اس ان بیٹیوں کو ناپسند کر سکتا ہے. اور یہ بھی ایک حدیث میں ہے کہ ایک بیٹی کے ساتھ احسان کرنے سے بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے, لیکن زیادہ بیٹیوں کی کفالت کی تو پھر جہنم کی آگ سے بھی بچاؤ ہے اور جنت میں بھی اس کے لیے مقام ہے. اور حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو جو بیٹیوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے, تین بیٹیاں یا اگر دو بیٹیاں اور اس کے ساتھ احسان کرتا ہے, تو وہ دو بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کروا دیں گی, یہ بھی فرمایا. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے جو صحیح مسلم کی ہے, جس شخص نے دو بیٹیوں کی کفالت کی, دو سے زیادہ ہوں تو اور بھی زیادہ ہے, لیکن ایٹ لیسٹ دو کی کفالت کی اور بالغ ہونے تک ان کی پرورش کی, ان کی تربیت کی, وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ ایسے ہوں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک سے دوسری کو ساتھ ملا کے دکھایا. اس کے بعد کوئی ہو سکتا ہے کہ جو پھر بیٹیوں کے پیدائش کے پر رونے دھونے ڈال دے اور کہے کہ ایک کے بعد دوسری پھر پیدا ہو گئی, ہائے دوسری کے بعد تیسری پیدا ہو گئی, تو ان کے گھر میں ایسا لگتا ہے جیسے ماتم ہو رہا, کوئی مر گیا, اتنے وہ دکھی ہوتے ہیں. اور وہ جو عورت ہوتی ہے اس کا تو رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے. یہ نہیں اپنے سامنے دیکھنے کی باتیں ہیں بتا رہے ہیں کہ عورت کا ایسا رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا کون سی بڑا آسمان ٹوٹ پڑا. استغفر اللہ, جب ہم دین سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا نا, تو پھر یہ حال ہوتا ہے. یا ہو سکتا ہے پتا بھی ہو لیکن ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آخرت میں تو جو بھی ہوگا وہ تو بعد کی باتیں, یہاں پہ تو ہمیں بیٹے ہونے چاہیے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں جو بیٹے کو دینا برابر بیٹی کو دینا, یہ نہیں کہ بیٹے کو زیادہ اور بیٹی کو کم. ہاں وراثت کے اندر, وراثت میں اللہ نے دو بیٹوں کا حصہ اور ایک بیٹی کا حصہ اس طرح سے رکھا ہے, اس کی بھی وجوہات ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹے کے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں, بیٹے کے اوپر کوئی, عورت کے اوپر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے, اپنے نہ خاندان کی کفالت کی, نہ اس کے کچھ دینے کی, نہ کچھ, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لڑکوں کو ذمہ داری ہے, انہوں نے پورے گھر کو سنبھالنا ہے, اس لیے ان کو زیادہ دینے کا کہا گیا ہے. لیکن زندگی میں اگر ماں باپ دیتے ہیں تو دونوں کو برابر دیں گے. اور ایسی چیزیں نہ وراثت میں پوری کی جاتی ہیں اور نہ ہی جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو تب اس طرح کی چیز کو سوچا جاتا ہے کہ ہم ہدیہ دیں, کوئی گفٹ دیں تو بیٹے بیٹی کو برابر دیں. اور اس کے اندر بھی یہ سوچا جاتا ہے نہیں بیٹے کا حق زیادہ ہے, بیٹی کو ہم بس جہیز دے دیں کافی ہو گیا, اب ہماری طرف سے پارے گا. اسی طرح جب کسی خاندان میں کوئی لڑکی آئے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی نے اپنی بہت قیمتی چیز آپ کے سپرد کی ہے, تو ان کے ساتھ اچھا طرز عمل کریں. آپ اس کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہی معاملہ جب آپ کی بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی تو وہ اس کے ساتھ کریں گے. تو جب دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ آپ برا سلوک کریں گے تو اپنی بیٹیوں کے لیے کانٹے بوئیں گے, یہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ یہ تو ایک نعمت ہے. پھر بیٹوں پہ نہیں ہے کہا گیا ان کی پرورش کرنے پہ تمہیں اس طرح سے جہنم سے وہ آڑ بن جائیں گے جنت میں, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ تو ان کی خواہش ہے, یہ اس کی ہرس رکھتے ہیں اور یہ ان سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں. اب امئی یونشا فل ہلیتی, کیا بھلا وہ جس کو پالا جاتا ہے زیورات میں. یہ اب لڑکیوں کی بات کی جا رہی ہے, ان کو تو پالا جاتا ہے زیورات میں, وہ فل خسامی غیر مبین, اور یہ وہ ہوتی ہیں جو جھگڑے میں غیر واضح ہوتی ہیں. دو کوالٹیز بتائی گئیں عورت کی یا لڑکی کی, کہ ان کی جو یہ ہوش سنبھالتے ہی لڑکی توجہ کس طرف ہوتی ہے, زیوروں کی طرف, بننے سنورنے کی طرف, حسن و جمال کی طرف, طبیعت میں ہی اس کی یہ ہے، وہ بیوٹی کو پسند کرتی ہے، خوبصورت لگنا چاہتی ہے، اس کے لیے وہ زیورات کا استعمال کرتی ہے۔ اس سے یہاں پتا چلا کہ عورتوں کا زیور پہننا بھی کوئی منع نہیں ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہو گیا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو گئی کہ اب زیور پہن لیا تو۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ جو خاص طور پہ جو دین کی طرف آ جائیں، مثلا کوئی دین پڑھا رہا ہے یا کوئی زیادہ دین کی طرف ہے، کوئی بہت بڑی کوئی عورت مطلب دائی دین ہے یا کچھ ہے، اب اس کو تو بس سفید کپڑے پہن کے بیچاری ایسے سے سادہ سی رہے، اس نے کیا کرنے زیور پہن کے، اس نے زیور پہنے ہیں، اس نے زیور پہن لیا تو یہ تو بڑی دنیاوی عورت ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ تو پالی زیوروں میں جاتی ہیں، یہ نیچر ہے ان کی، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے کہ عورت زیور پہننا اس کا کوئی برا نہیں ہے۔ پھر اگین میں وہی بات کہوں گی کہ ہاں زیوروں میں ہی ہر وقت لگے رہنا، آل دا ٹائم بس زیوروں کے خیالات، اب اس کا سیٹ یہ بنا لوں، اب اس کا یہ کر لوں، اب نکال نکال کے ان کو ہی دیکھتے رہنا، اب اس کو رکھ دوں، پھر اس کو چڑھا لوں، پھر اس کو ایسے بنوا لوں، پھر یہ کون سا ڈیزائن نیا آیا، بس زیوروں کی دوڑ لگی رہنا، تم نے کتنا بنا لیا، تمہیں کیا ملا تھا تحفے میں، تمہیں اینیورسری پہ کون سا سیٹ ملا، اچھا مجھے تو یہ ملا، یہ نہیں پھر ہونا چاہیے۔ مگر یہ پالی جاتی ہیں زیورات میں، یعنی زیوروں کے اندر رہتی ہیں، ان کی نیچر ہے، ان کی نیچرل ہے یہ دلچسپی زیور کے اندر، کہ زیور پہننا برا نہیں ہے عورت کا۔ ہاں مرد کے لیے سونا حرام ہے، سلک حرام ہے، عورت کے لیے سونا حرام نہیں ہے۔ اور نمبر ٹو اس کی کیا بات ہے، خسام میں یعنی جب جھگڑا ہوتا ہے تو غیر واضح ہوتی ہیں، یعنی اپنی بات اس طرح سے بیان نہیں کر سکتی کہ یعنی لاجک اپنی پیش کر سکے اس طرح۔ یہ اکثریت عورتوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایکسیپشنل کیسز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ نہیں اس طرح سے ہوتی، تو ان کے لیے یعنی بات کو کا جواب دینا، ٹو دا پوائنٹ بات کرنا، پور زور انداز سے دلائل کے ساتھ بات کرنا، یہ عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہوگا کہ جب عورت کے ساتھ کوئی بات کی جاتی ہے، کسی بات پہ کسی کی بحث ہو گئی، تو اس کے بعد ہوگا کیا، اونچی اونچی بولنا شروع کر دیں گی، یا رونا شروع کر دیں گی، یا غصے میں پیر پٹک کے دروازے مار دیں گی، لیکن ان کو یہ نہیں آتی کہ ہم ایک طرح سے بیٹھ کے صحیح طریقے سے دلیل کے ساتھ ایک طرح بات کر سکے، وہ والی نہیں آتی، سالڈ ایک بات کر سکے وہ نہیں کر پاتی، جذباتی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ عورتوں کا ایک عمومی ایک ان کی ایک نیچر ہے، لیکن یہ ان کے لیے ضروری بھی ہے، وہ اسی طرح اللہ نے بنائی ہے، کیونکہ یہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے بچوں کو پالنا ہے، انہوں نے گھر دیکھنا ہے، اس کے اندر جذباتی ہونے کی ضرورت ہے، اگر جذبات نہیں ہوں گے تو بچے کو پرورش کیسے کرے گی۔ تو اللہ نے اس کے رول کے لیے اس کو ویسا ہی بنایا، خوبصورت لگنا اس کے شوق اس لیے کہ وہ اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہو، اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے، اپنے شوہر کے لیے بنے سمرے۔ تو اس سے ایک حدیث بھی بہت پیاری حدیث ہے کہ ایک دفعہ نا حضرت اسامہ بن زید جو تھے، حضرت زید کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے بیٹے تھے نا حضرت زید، ان کے بیٹے اسامہ جو تھے، چھوٹے سے بچے تھے، ان کو چوٹ لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی ہی محبت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کو چوٹ لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خون ان کا نکلتا، خون چوس چوس کے پھینک رہے تھے، تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، ان کو چپ کرا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو زیور پہناتے، اگر وہ بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے۔ اسے کیا پتا چلتا ہے کہ لڑکیوں کو اس طرح کی چیزیں کرنا، آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کے کان چھدے ہوتے ہیں، وہ پہنائے ہوتے ہیں ان کو چھوٹے ایئر رنگس، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت کا لڑکی کا زیور پہننا کچھ اس میں مذائقہ نہیں ہے، یہ ہے ہی زیور لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا، اور انہوں نے بنا لیے فرشتوں کو، ان کو جو عباد الرحمن ہے، رحمان کے بندے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے کچھ انسانوں کے بارے میں بھی پڑھا کہ وہ بھی عباد الرحمن ہوتے ہیں سورہ فرقان کے آخر میں، اسی طرح فرشتے بھی عباد الرحمن ہیں، وہ بھی رحمان کے بندے ہیں، اس کے شریک نہیں ہیں، اور وہ بندے بن کے رہتے ہیں، انسانوں نے ان کو شریک بنا دیا۔ تو انہوں نے عباد الرحمن کو، عباد الرحمن سے یہاں پہ کون مراد ہے، فرشتے، پہلے آ گیا نا فرشتے، الذین هم عباد الرحمن، جو ہیں عباد الرحمن، اناثا عورتیں بنا دیا ان کو، کہ یہ مؤنث ہے، یہ میل نہیں ہے، یہ فیمیلز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشہدوا خلقہم، کیا وہ گواہ تھے جب تخلیق ہوئی تھی ان ملائکہ کی. انہوں نے دیکھا تھا جب اللہ ان کو پیدا کر رہا تھا کہ اللہ نے بیٹی پیدا, سوری استغفر اللہ, اللہ نے عورتیں بنایا ان کو یا مرد بنایا ان کو, کیونکہ انہوں نے بیٹیاں قرار دیا تھا نا اللہ کی, تو اناس وہ سمجھتے تھے ان کو, لڑکیاں سمجھتے تھے, مونس سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے ان سے کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہیں. آپ کو پتا ہے کہ فرشتوں کی کوئی جینڈر نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا آگے کوئی سلسلہ اس طرح سے نسل کا تھوڑی چلنا ہے کہ کوئی مذکر مونس ہو. ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو ہمیشہ آدمی کی شکل میں آتے تھے اور حسین آدمی کی شکل میں آتے تھے. تو لیکن ادروائز ان کی کوئی جینڈر نہیں ہے, ان کو میل یا فیمیل نہیں قرار دیا جا سکتا. تم ان کو فیمیل کہہ رہے ہو, کس طرح کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے دیکھا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے؟ ستکتب شہادتہم, ضرور لکھ لی جائے گی ان کی گواہی. اور یہ بھی کہ ضرور لکھ لی گئی ان کی گواہی, یعنی فرشتوں نے نوٹ کر لی ہیں ان کی یہ باتیں, ان کی یہ جو وہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ تو فیمیلز ہیں. ویسألون, اور وہ پوچھے جائیں گے اس بارے میں, ان سے اس بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ عورتیں ہیں. اب بھی آپ دیکھیں جب یہ اینجلز کی تصویریں بناتے ہیں تو ان کو عورت کی شکل میں بناتے ہیں, ونگز وغیرہ لگا دیتے ہیں اور پھر ایک عورت کی شکل دیتے ہیں اس کو, یا ایک بچے کی دے دیتے ہیں. تو تمہیں کیا پتا ہے, خود ہی اپنی طرف سے. یہ مشرکین مکہ سے سوال کیا جا رہا ہے جن کا بھی عقیدہ ہے کہ ملائکہ اناسا ہے. اچھا یہاں پہ سوال پوچھنے سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بس دنیا میں ہی رہ جائے, یہ وہاں تک جائے گا, قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں کہ اس کو کیا سمجھتے تھے, کس کے بارے میں کیا کہتے تھے. اور یہ باتیں لکھ لی جاتی ہیں. اب وہاں پہ قیامت کے دن کہا جائے گا اچھا ٹھیک ہے, اب تم بتاؤ اس بارے میں, گواہی دو کہ واقعی یہ ہیں مؤنث. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم, اور وہ کیا کہتے ہیں, اچھا اب ان سے پوچھے نا اگر کہ تم کیوں ان کی عبادت کرتے, تم کیوں ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے, کیوں تم ایسے کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا, اگر رحمان چاہتا تو نہ کرتے ہم ان کی عبادت. یعنی ٹپیکل ایک آنسر ان سب لوگوں کا جو غلط کاریاں کرتے ہیں. جب کسی سے پوچھے نا آپ کیوں نہیں آتے دین کی طرف, ہم بس اللہ نے نہیں چاہا, اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی قرآن سیکھ لیتے, اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی نمازی ہو جاتے, اگر اللہ چاہتا تو میں بھی نیک ہو جاتی. یعنی سارا قصور تو اللہ کا ہے, میں تو بری ذمہ ہوں. یہی کام اگزیکٹلی شیطان نے کیا تھا. وہ ان سے کہا اللہ اگر تو مجھے سجدہ کرنے کا نہ کہتا تو میں نافرمانی کرتا, تو نے مجھے کہا سجدہ کرنے کا تبھی میں نے نافرمانی کی نا, یعنی اللہ تیرا قصور ہے میرا نہیں. وہ کہتے ہیں اگر اللہ نہ چاہتا, دیکھیں نا آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے, تو پھر اللہ کا اذن ہے ہی تو پھر ہم یہ شرک کر رہے ہیں نا. اللہ کا اذن نہ ہوتا تو نہ کرتے ہم شرک, روک لیتا اللہ ہمیں. ہمارے تو آباؤ اجداد سے یہ سب عبادت کر رہے ہیں, وہ اس کو شرک تو نہیں کہتے تھے, ہمارے آباؤ اجداد سے یہ عبادت کر رہے ہیں تو نہ اللہ کرنے دیتا. آپ مجھے بتائیں اگر آپ کو کوئی ایسا کہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بہت سارے لوگ ایسا آج بھی کرتے ہیں, کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے اذن سے سب کچھ ہوتا ہے نا, مانتے ہیں نا آپ یہ بات؟ ہاں مانتے ہیں. پھر بتائیں پھر اللہ ہمیں کیوں نہیں روک لیتا جب ہم یہ شرک کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب اس سے کیا وہ انفر کرتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ راضی ہے نا اس بات سے, تبھی تو ہم کر رہے ہیں عبادت ان فرشتوں کی. اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے, قبول ہے تو کرنے دے رہا ہے نا ہمیں, نہ قبول ہوتا نہ کرنے دیتا, روک لیتا ہمیں. تو اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے. جب امتحان لیا جاتا ہے کسی سے تو ممتحن جو ہوتا ہے, جو امتحان لینے والا ہوتا ہے, وہ کبھی بھی زبردستی کسی چیز کو لکھنے سے نہیں روکتا. آپ نے دیکھا, آپ نے امتحان دیا آج تک, آپ کے جو انویجیلیٹر وہاں پہ ہوتے ہیں ان کو آنسر آتے ہیں, لیکن وہ کبھی آپ کو نہیں کہتے کہ یہ تم غلط لکھ رہی ہو. آپ کہتے ہیں میں صحیح لکھ رہی ہوتی ہوں گی, ورنہ یہ مجھے کہنا دیتا کہ میں غلط لکھ رہی ہوں. نہیں, اس نے تو آپ کو اس وقت ٹائم دیا ہوا کہ آپ جو مرضی لکھیں, سیاہ لکھیں, سفید لکھیں, غلط لکھیں, صحیح لکھیں, اپنے پیپر پہ کچھ بھی کریں, وہ اس وقت تھوڑی آپ کو ڈیسیجن دے رہا ہے کہ آپ پاس ہیں فیل ہیں, آپ کا غلط ہے صحیح ہے, وہ تو بعد میں چیک کر کے آپ کو دے گا. یہ ٹائم آپ کو صرف اس نے امتحان کے لیے دیا, یہ ٹائم لکھنے کے لیے دیا. یہی طرح ہمارا یہ دنیا میں جو وقت ہے, یہ ہمیں اللہ نے ہماری بک لکھنے کے لیے دی ہوئی ہے. ہم اس میں کچھ بھی لکھیں کچھ بھی لکھ رہے ہیں، نافرمانیاں لکھ رہے ہیں، گناہ لکھ رہے ہیں اپنے لیے، اپنے لیے نیکیاں لکھ رہے ہیں، کچھ بھی لکھے، اللہ نے اس وقت نہیں روکنا، وہ تو وہ فیصلے کا دن ہے، اللہ نے اس دن جواب دینا ہے کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. اگر وہ زبردستی ساروں کو روکنے لگتا، لو شار رامان بدنا ہوں، ہم اگر چاہا ہم چاہتا ہم نہ عبادت کرتے، اگر وہ تو نہیں چاہتا کہ تم عبادت کرو ان کی، اگر وہ چاہتا ہوتا تو وہ یہ سب نہ کیوں اتارتا، یہ سب ممانعت شرک کی کیوں اتارتا، کیوں رسول بھیجتا، وہ تو چاہتا ہے کہ تم نہ کرو، لیکن وہ اس وقت تمہیں زبردستی نہیں روکے گا، وہ چاہتا ہے تم گناہوں سے بچ جاؤ، تبھی تو اس نے قرآن نازل کیا. جو لوگ کہتے ہیں نا اگر ہم یہ اللہ نہ چاہتا، اللہ چاہتا ہوتا تو ہم نہ کرتے یہ گناہ، وہ تو یعنی بس اللہ ہی چاہتا ہے، تو ان کو یہ جواب دیا کریں کہ اگر اللہ چاہتا ہوتا کہ تم گناہ کرو اور تم نیکی کی طرف نہ آؤ، تو پھر اس کی ضرورت نہیں تھی یہ قرآن نازل کرنے کی. وہ کتنی دفعہ تمہیں قرآن میں گناہوں سے باز رکھتا ہے، کتنی دفعہ تمہیں نیکی کی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، تو وہ چاہتا ہی ہے تو اپنی طرف بلاتا ہے نا. ما لہم بذالک من علم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی یہ ایسی بات نہیں کہ کوئی ان کوئی علم ان کو کہیں سے ملا تھا تو اس سے اس وجہ سے یہ فرشتوں کو مونس کہہ رہے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. انہم اللہ یخرسون، میں وہ اندازے لگا رہے ہیں بس، ادھر کی باتیں ادھر اندازے لگا کے بات کرنا، کچھ بھی اوتھینٹک ان کے پاس نہیں ہے. ہم آتیناہم کتابم من قبلی، کیا یا ہم نے ان کو دی ہے ایک کتاب اس سے پہلے، فہم بھی مستمسکون، کہ وہ اس کو پکڑ رہے ہیں، یعنی کسی کتاب میں انہوں نے پہلی کوئی کتابوں میں کسی نبی پہ کوئی کتاب آئی ہو اس میں لکھا ہو، فرشتے عورتیں ہیں اور اللہ کی نعوذ باللہ کو بیٹیاں ہیں، کیا انہوں نے یہ وہاں سے کہیں پڑھا ہے؟ یعنی کیا پروف ہے، دلیل تو لے کر آؤ، ہر چیز کی عقیدے کی دلیل ہونی چاہیے نا. ہم مثلا نے کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں قبر کے اندر، بھائی کیا وہ بتا کے گئے؟ وہ ہماری باتیں بھی سنتے ہیں وہاں پہ، ہماری دعائیں بھی سن رہے ہیں، وہ ہماری وہاں پہ دعائیں ہماری قبول بھی کر رہے ہیں، وہ اللہ سے کہہ بھی رہے ہیں ان کی دعائیں سن کے اور یہ ان کے کام کر دے، تو ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، تو یہ وہ کون کہہ کے گیا، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا ہمارے بھی کیا اندازے ہی ہیں؟ اس کے خواب میں آ گیا، اس کے انہیں یہ کہہ دیا، اس نے یہ سوچ لیا، کدھر یعنی کوئی ٹھوس ثبوت ہے ہی نہیں، کوئی سند نہیں ہے، اور ہوا میں باتیں ہیں. ہم قبروں پہ جاتے ہیں، وہ ہماری سنتے بھی ہیں اور پھر وہ ہماری آگے پوری بھی کرتے ہیں، یہ کون کہہ کے گیا؟ اگر بالفرض، اول تو قبر والوں نے بھی نہیں کہا، اگر بالفرض انہوں نے کہا بھی ہوتا، کیا یہ دین تھا؟ کیا یہ اوتھینٹک بات تھی؟ میں نے آپ کو کیا بتایا دین کیا ہے؟ ما انزل اللہ، صرف آپ یہ تین لفظ اگر یاد رکھیں گے نا، آپ کو زندگی میں وہ مشکل ہوئے گی ہی نہیں. جو اللہ نے نازل کیا، جس میں وحی جلی بھی ہے اور وحی خفی بھی ہے، قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے، قرآن اور حدیث سے کوئی لے کر آؤ پروف، تب پھر مانے اس بات کا کہ وہ سنتے بھی ہیں، وہ ہماری مرادیں بھی پوری کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ ہمارے پاس آ کے یہاں پہ مانگ لیا کرنا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے بھی گئے ہیں کہ آ کے میرے سے مانگ لیا کرنا. تو جب کوئی پروف ہی نہیں ہے تو پھر سنی سنائی باتوں پہ، اس نے کہا یہ کون سی لاجک ہوتی ہے؟ دین میں یہ لاجک نہیں چلتی، دنیا کے معاملوں میں چل سکتی ہے، اس نے تجارت میں یہ کہہ دیا، اس نے یہ مشورہ دے دیا، چلو تم دنیا میں چلا، دین میں نہیں یہ چل سکتی. بل قالوا انا وجدنا ابانا علی امت، وہ کہتے ہیں ہم نے تو پایا اپنے آبا اجداد کو ایک طریقے پر. اب یہ بات آ گئی آبا اجداد کی تقلید کی، کہ وہ کہتے ہیں ان سے پوچھو کوئی کتاب ہے تمہارے پاس، کوئی نالج ہے تمہارے پاس، ایسا کہیں سے تمہیں پتا چلا ہے بھائی، تمہیں کہیں سے پروف ملا ہے؟ اب جواب کیا ان کا کہ ہم کیوں کرتے ہیں، ہم نے اسی کے اوپر اپنے باپ دادا کو پایا. الا امت، امت کا معنی یہاں پہ طریقہ، ویسے امت کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پہ معنی ہے طریقہ، وے، یعنی جو ان کی ٹریڈیشن تھی، ان کی تو ہماری تو ٹریڈیشن یہی ہے، ہم نے تو اسی طرح بھائی دیکھا، ہمارے گھروں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہم نے، اور آپ یہ جو بات بتا رہی ہیں یہ تو ہم نے آج تک سنی ہی نہیں، کبھی نہیں ہم نے سنی، ایسا کیسا ہو سکتا ہے ہم نے کبھی سنی. او بھائی اگر قرآن اور حدیث سے کوئی آپ کو بتا رہا ہے، اب نہیں سنی آپ نے تو آپ کا قصور ہے نا، اب یہ بھی اس کا قصور ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیوں نہیں کبھی سنی. لیکن ہمارے گھروں میں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، ہم تو اس سے یوز ٹو ہی نہیں ہے، ہم نے اس کی بات کبھی نہیں ہو کہ ہم تو اسی سے یوز ٹو ہیں، ہم تو یہی کریں گے. وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم ان کے آثار پر ہدایت یافتہ ہیں، راہ پانے والے ہیں. بس ہمارے بڑوں کا یہی طریقہ ہے، تو ہم بس اسی کے اوپر چلیں گے، ان کے آثار پہ، ان کے نقش قدم پہ، یعنی ان کے لیے انہی کا طریقہ ہے جس کے اوپر انہوں نے چلتے رہنا، چاہے باؤ اجداد کا طریقہ کچھ بھی ہو، ان کو اس سے کچھ نہیں ہے. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا اس کو فالو کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں اس کے اوپر چلیں گے، ہم تو اس پہ چلیں گے جس میں ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. آج سے نہیں ہو رہی، یہ نئی باتیں نہیں ہیں، یہ وہی پرانی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ، اسی طرح ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر الا مگر قال مترفوها، اس کے خوشحال لوگوں نے کیا کہا آگے سے ان کو، ان رسولوں کو، انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثاری مقتدون، انہوں نے بھی اگزیکٹلی سیم باتیں کہیں جو یہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں. اور آج بھی یعنی 1400 سال پہلے بھی وہی باتیں کہی جا رہی تھی، 5000 سال پہلے بھی وہی باتیں کہی جا رہی تھی، اور آج بھی وہی باتیں کہی جا رہی. جتنے رسول آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو خوشحال لوگوں نے کیا کہا. خوشحال لوگوں کا یہاں پہ کیوں خاص طور پہ ذکر ہے؟ اس لیے کہ جو پیغمبر ہوتے تھے ان کی مخالفت میں سب سے پہلے وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے جو خوشحال ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے جب پیٹ بھرے ہوئے ہیں تو پھر عیش ہیں اور کوئی روٹی کی فکر نہیں ہے، تو پھر باتیں بنانا ہی ان کا کام رہ جاتا تھا. ان کے اندر غرور بھی بہت ہوتا تھا، تکبر بھی بہت ہوتا تھا کہ یہ کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا. اب جو لوگ بےچارے ذرا یعنی معاشرے میں زیادہ خوشحال نہیں تھے، ان کے اندر وہ انا اور وہ بڑائیاں اور وہ تکبر اور یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی تھیں، وہ نہیں اس طرح بڑھ بڑھ کے مخالفتیں کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھتے پیغمبروں کے فالو کرنے والے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے تھے جو معاشرے کے میں پسے ہوئے لوگ ہوتے تھے، جن کو کوئی درجہ نہیں دیا جاتا تھا، اور ملا تو بات ہی نہیں سنتے تھے. ملا کا بھی بات آتی ہے، سرداروں کی، مترفین کی بھی بات بار بار آتی ہے، مخالفت میں سب سے آگے ہوتے تھے. وہ انسان کی نا عادت ویسے یہ ہے کہ اس کو جتنی نعمتیں زیادہ مل جائیں نا اتنی اس کی سرکشی بڑھتی ہے، اتنا ہی ناشکرا ہوتا جاتا ہے. وہ عاجزی اس کے اندر نہیں رہتی کہ میں جھک جاؤں اللہ کے آگے، ہونا تو ایسا نہیں چاہیے لیکن زمانوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مترفین جو ہوتے ہیں نا وہ بس ماننے کو نہیں تیار ہوتے. وہ بھی یہی کہتے تھے نہیں کہ وہ کیوں، ہمارے باپ دادا غلط تھے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو میری امی کرتی تھی وہ غلط بھی کرتی تھی، سارا وہ غلط تھا، ان کو نہیں کچھ پتا تھا، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں؟ تو یہ آج بھی ہے. اس وقت بھی وہ کہتے تھے آپ کا مطلب ہے وہ جو ہمارے پہلے یہی عبادت کرتے گئے ہیں ملائکہ کی یا ان کو بیٹیاں کہتے، وہ سارے غلط ہیں، وہ سارے شرک کرتے تھے، وہ جہنم کے اندر ہیں، آپ کا مطلب ہے جہنم میں جل رہے ہیں. ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ آپ بتائیں کہ میرا باپ کہاں پہ ہے، میرے ابا اجداد کہاں پہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وہ جہنم میں، آپ نے فرمایا جہاں پہ میرا باپ ہے وہاں پہ تمہارا باپ ہے، بس یہ فرما دیا تھا. تو یہ ان چیزوں کو کہنا ہمارے ابا اجداد، یہ بات ایک سمجھ نہیں آتی کہ زندگی میں تو لوگ اپنے ابا اجداد کی اتنی قدر نہیں کرتے، لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تو آؤٹ آف دا بلو ایک دم وہ سینٹس کیسے بن جاتے ہیں، کہ وہ جو کرتے تھے نا وہ 100% کریکٹ تھا، ان سے زیادہ بڑا کوئی عالم نہیں تھا، ان سے بڑے کوئی زیادہ اولیاء اللہ نہیں تھے، ان سے زیادہ بڑے کوئی نیک نہیں تھے، ایک دم سے وہ اتنے بڑے پیڈسٹل پہ ہو جاتے ہیں کہ ان سے تو ہٹ کے ہم نے کچھ اپنی بھی عقل استعمال نہیں کرنی، قرآن حدیث بھی ہمیں لا دو تو ہم نے نہیں اس کو ماننا، کیونکہ ہمارے بڑے تو ایسے کرتے تھے. یہی بات یہاں پہ کہیے، قال اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولو جئتکم باہدا مما وجدتم علیہ آباکم، کیا تم پھر بھی نہیں مانو گے، واٹ اف کہ میں تمہارے پاس لے کر آؤں اس سے زیادہ ہدایت والی چیز جس پہ تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، اس سے زیادہ بہتر چیز لے کر آؤں، کیا پھر بھی نہیں تم مانو گے؟ یعنی تم خود سوچو، ٹھیک ہے تمہارے آبا و اجداد یہ کرتے تھے، لیکن خود سوچو اگر میں اس سے بہتر چیز تمہیں لا کے دوں کیا پھر بھی نہیں تم اس کو اپناؤ گے؟ جس میں لاجک ہے، جس میں دلیل ہے، کیا تم پھر بھی آبا اجداد کے طریقے پہ چلتے رہو گے؟ قالو انہوں نے کہا، انا بما ارسلتم بھی کافرون، ہم تو جو تم بھیجے گئے ہو نا اس سے ساتھ انکار کرنے والے ہیں، ہم نے نہیں ماننا. یعنی پھر بھی اتنے پکے تھے وہ. اور آج یہی تقلید اماموں کی ہے، آبا باوجداد ہو جائیں یا امام ہو جائیں یا وہ جو گزر چکے ہیں, بس ان کے طریقے پہ انہوں نے کوئی غلط کہا, ان کا یعنی پہلے تو آپ ہی غلط ہیں کہ آپ ان کو کس جرت سے غلط کہہ رہے ہیں, آپ ہی غلط ہیں کہ آپ نے یہ صحیح بات کیوں لے کر آئے ہمارے سامنے, ہمیں بس ان کے طریقے پر ہی چلنے دیں. تو جب قرآن و حدیث کی بات آ جائے تو پھر کسی کی بات حجت نہیں بن سکتی, چاہے وہ کتنے ہی بڑے آبا اجداد تھے, کتنے ہی نیک تھے, کتنے ہی بڑے عالم تھے, چاہے وہ کوئی امام تھے یا کچھ بھی تھے, جب قرآن و حدیث آ جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم اس کی پابندی کریں. ان کی باتیں کتنی اچھی کیوں نہ ہو, وہ دین کا حصہ نہیں ہے, لیکن یہ بات نہیں ہمیں سمجھ آتی. چاہے نماز کا معاملہ ہو جائے, چاہے قرآن پڑھنے کا معاملہ ہو جائے, چاہے کوئی اور معاملہ ہو جائے, نظر نیازیں دینے کا معاملہ ہو جائے, نہیں جی ہماری تو دادی بھی ایسے کرتی تھی, ہماری امی بھی پھر ایسے کرتی تھی, ہمارے تو خاندان میں ہی اس طرح سے ہوتا رہا کہ کنڈے دیتے رہے, ہم تو کنڈے ہی کریں گے, ہم تو امام جعفر کے نام کی نیاز کریں گے, وہ تو کیونکہ وہ کرتے تھے ہم تو کریں گے ایسے, ہم تو چیلم اور کل اور جمعراتیں اور یہ سب چالیسواں اسی کو کہتے ہیں, وہ چالیسویں ہم تو یہ کریں گے ہی کریں گے, ہم تو نہیں اس سے رک سکتے کیونکہ ہمارے تو ہمیشہ سے کرتے ہیں ہمارے خاندان میں. ہاں مجھے بتائیں کہ یہاں پہ یہ ساری کیا باتیں آ رہی ہیں, ان کے لیے وہ چھوڑنا مشکل ہے تو ہمارے لیے یہ چیزیں چھوڑنی مشکل ہے. جتنی بدعات ہیں آپ دیکھیں گے کیسے آگے سے آگے چلتی ہیں, نہیں جی ہمارے گھر میں یہ ہوتا تھا, اب آپ کتنا بھی سمجھاتے رہے یہ بدعت ہے, یہ نہیں ہے صحیح, یہ نہیں کرنا چاہیے, دیکھو کس کی کوئی سند نہیں ملتی قرآن و حدیث سے, نہیں ٹس سے مس ہی نہیں ہوں گے, نہیں جی ہمارے تو کرتے تھے, ہمارے تو نہیں, یہ نہیں میں کر سکتی. اچھا امی کے جیسے کپڑے تو آج تک پہنے نہیں, امی اپنی دادی کی طرح آپ سل بٹے پہ تو آپ وہ کوٹتے نہیں ہیں مسالے, اس میں آپ ایڈوانس ہو گئے, لیکن دین کا معاملہ کیا ہے کہ اس میں بس وہی کرنا ہے جو وہ کرتے تھے, اس میں نہیں سوچنا کہ میں آج پڑھ لکھ گئی ہوں تو میں اپنی آنکھیں کھول کے خود ہی تو تحقیق کروں, اگر ان کو نہیں پتا چلا تو کم از کم میں خود تو دیکھ لوں, اس میں وہی چیز کرتے چلے جانا, اگر وہ کسی مزار پہ جاتے تھے اور وہاں پہ کسی قبر پہ مانگتے تھے تو میں نے بھی وہی کرنا ہے, اگر ان کے وہ پیر و مرشد تھے تو وہ میرے بھی ہیں. یہ ہے آبا کی تقلید جو آج اندھا دھند ہو رہی ہے اور اگلی اگلی نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی چلی جا رہی ہے. فن اب یہ نہیں کہ آبا کی تقلید کبھی بھی نہیں کر سکتے, آبا کی تقلید تب نہیں منع ہے جب وہ قرآن و حدیث کے خلاف جاتی ہو, اگر آبا قرآن و حدیث کے مطابق بات کریں تو ان کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہی ہے, ظاہر ہے. فن تکمنا منہم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر انتقام لیا ہم نے ان سے, فن ذر کئی فکانہ عاقبت المکذبین, پھر وہ جو رسول آئے ان کی قوموں نے ان کے ساتھ جو بھی کیا, ان کے نبی نے کہا ان سے کہ کیا میں تمہارے پاس اگر وہ چیز بھی لے کر آؤں جو زیادہ اس سے بہتر ہے جو تمہارے آبا نے تمہیں بتائی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں مانتے, ہم تو اسی پہ چلیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر انتقام لیا, یعنی ان کو پھر اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا. دیکھو پھر کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا, اور تاریخ بھری پڑی ہے ایسی قوموں کے زوال کی داستانوں سے, اور ان کے اوپر جو عذاب آئے ان سے کس طرح سے لوگ مٹ گئے, کیسے ایک بھی ان میں سے باقی نہیں بچا. اس امت کے ساتھ خاص طور پہ یہ ایک اللہ کی رحمت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ اس امت کے اوپر اس طرح سے عذاب نہیں آئے گا. یہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے, آج کتنے زیادہ دنیا میں لوگ ہیں نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو ان کے اوپر بھی عذاب نہیں آئے گا, ان کا سب کا آخرت میں ہوگا انجام. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اب وہ پتہ ہے امت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ دو طرح سے ہے, یا کہیں کہ دو طرح کی امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت. اس کو بات کو یاد رکھیے گا, امت دعوت کون ہے؟ یہ جو کافر ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں تو یہ امت دعوت ہے, اور امت اجابت کون ہے؟ جس نے قبول کر لیا مان لیا. ٹھیک ہے, تو اب جو امت دعوت ہے اگر وہ ایمان نہیں لاتی اس دنیا میں عذاب نہیں ہے, ان کے لیے آخرت میں عذاب رکھا ہوا صرف. باقی قوموں کے اوپر کیا ہوا تھا؟ جب رسول آئے تھے وہ نہیں مانے تو ان کو ختم کر دیا گیا, اس امت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے والا, ان کے مطابق عمل کرنے والا ہمیں بنائے. اور ہمارے عقیدوں کے جو بھی فلاز ہیں، کمیاں ہیں، کمزوریاں اللہ تعالیٰ دور فرماتے اور ہمیں حق کا راستہ دکھا کے حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ وہی اپنانے کی توفیق دے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیں.
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين